السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الحجر مکی سورت ہے. ہجر کے معنی ہوتے ہیں روک، حجاب یا رکاوٹ، حفاظت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. قوم سمود کے شہر کا نام حجر تھا، اس سورت میں آئے گا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریتن الا ولہا کتاب معلوم. چھوڑ دیجئے انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. ذکر آ رہا ہے کچھ لوگوں کا کہ جو قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. قیامت کے دن جب مسلمانوں میں سے ہزاروں کی تعداد میں، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے 70,000، اور 70,000 سے مراد اگزیکٹلی 70,000 نہیں ہے، مراد ہے کثرت کے ساتھ کہ 70,000 بغیر حساب کے جب مسلمان جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت کافر تمنا کریں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا ہو سکتا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں اور اس پریشانی اور غم کے عالم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو ان کے دل میں یہ تمنا یا حسرت پیدا ہوگی. پھر جو بے عمل مسلمان ہیں، جن کو کہ ان کی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے خلوص سے دل سے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو اس وقت ان کے دل میں تمنا ہوگی کہ کاش ہم نے ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. 1400 سال پہلے کا قرآن کا یہ دعویٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے، آگے بھی آپ کو فائدہ دے گی سورہ نحل میں جب ہم پہنچیں گے، کہ القرآن نہیں فرمایا کہ نزلنا القرآن، بلکہ الذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، بلکہ قرآن کے معنوں کی بھی حفاظت کی ہے. اور یہ قرآن کے معنوں کی اور اس کی تفسیر کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کی حفاظت کے ذریعے سے ہوئی ہے. جہاں تک قرآن کی لفظی حفاظت کا تعلق ہے، یہ کتاب ہے خطبات بھاولپور، ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے لکھی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے کا ذکر ہے، جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی یعنی ارامک زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں. اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی ہی سے ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لہذا یونانی مخطوطوں یعنی مینوسکرپٹس کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں پائے جاتے تھے، کامل ہوں یا جزئی یعنی کمپلیٹ ہوں یا پارشل ہوں، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ یعنی کولیشن کیا گیا. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں، کوئی 200,000 اختلافی روایات ملتی ہیں. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے، اس میں سے 1/8 اہم ہیں. اتنا یعنی کہ کانٹرڈکشن ہے بائبل میں. یہ ہے انجیل کا قصہ. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا. جرمنی ہی میں میونک یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر، فوٹو لے کر، جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا. جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پرٹزل پیرس آیا تھا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً یعنی پرسنلی بیان کیا کہ اس وقت یعنی کہ 1933 کی بات کر رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی فوٹو موجود ہے اور مقابلے کا یعنی کولیشن کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ایک عارضی رپورٹ تیار ہو چکی تھی اور شائع ہو چکی تھی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، مگر اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطی تو ملتی ہے لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کام مسلمانوں نے نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ مسلمان ہیں تو یہ پریجڈسڈ ہیں یا متعصب ہیں اور یہ تو یہی کہیں گے. یہ تو بہت ہی نیوٹرل لیول کے اوپر اور بالکل غیر متاثر سطح پر نان مسلمز نے یہ کام کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن بالکل محفوظ ہے. ساری دنیا سے نسخے انہوں نے لیے، امریکہ، افریقہ، سعودی عربیہ، جہاں سے بھی ان کو دستیاب ہوئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات اس کی ہر بات کی طرح کامل طور پہ سچی ثابت ہوئی کہ ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. مجرموں کے دلوں میں سے تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزار دیتے ہیں. یعنی اہل ایمان کو تو ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا ہے قرآن پڑھ کے، جبکہ کافر کی جلن میں اور اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. وقد خلت سنت الاولین، قدیم سے اس طرح کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. قلعوں کی بات کی جا رہی ہے، بروج کی. کچھ لوگوں نے بروج سے مراد گیلیکسیز لی ہیں، کسی نے کچھ اور لیا ہے، کسی نے جوپیٹر کے بعد جو ایک بیلٹ آتی ہے پتھروں کی اس کو مراد لیا ہے. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے لوگ اس کی روشنی میں ان آیات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کی ہمیں اجازت ہے. دو طرح کی آیات ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں، ایک وہ کہ جن کا تعلق علم سے ہے، چاند، سورج، پہاڑ، پودے، دریا وغیرہ، اور یہ کیا ہے؟ ایکوائرڈ نالج. اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم بھی ان چیزوں کی طرف نظر کرو. اس میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے سے آگے جائیں اور سائنس کی روشنی میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں تک احکامات کا تعلق ہے، سورہ آل عمران میں جن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، محکمات کہا گیا ہے. احکامات، نماز، روزہ، وراثت، گواہی، مختلف قوانین شریعت جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے سے پیچھے جائیں، یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں اور انہی کے ذریعے ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور ویسا ہی اس پر عمل کریں. تو کچھ لوگوں نے بروج کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے. کسی نے کہا کہ زمین کی فضا یعنی جو ایٹموسفیئر ہے ہمارا, اس کو مضبوط قلعہ کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہمارا ایٹموسفیئر ہماری حفاظت کر رہا ہے. سورج کی کرنوں کا فائدہ مند حصہ ہم تک پہنچتا ہے اور نقصان دہ حصہ ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے. بے شمار میٹیورائڈس ہیں جو زمین کی طرف آتے ہیں لیکن ایٹموسفیئر کی حفاظت کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے چاند کی تصویریں دیکھی ہوں گی, چاند کی سرفیس آپ نے دیکھی ہے نا, کیسی پاک مارکت ہے اس کے اوپر, بہت نشانات نظر آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو میٹیورائڈ فضا سے آتا ہے وہ چاند کی سرزمین پہ گر جاتا ہے, تو وہاں تو زندگی ممکن نہیں تھی. چاند کے پاس ایٹموسفیئر نہیں ہے. میٹیورائڈس زمین کی طرف بھی آتے ہیں لیکن میجورٹی ان میں سے جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہنچ جائے اور کوئی میٹیورائڈ زمین پر آ گرے. 1908 میں کومٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سائبیریا پر گرا بھی نہیں, سائبیریا میں 5 میل اوپر یعنی فضا میں پھٹا, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جگہ جگہ آگ لگ گئی اور درخت گر گئے اور 1000 اسکوائر مائل کے علاقے میں ساری زندگی ختم ہو گئی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کی ہے, اور ایک اور بھی طرح کی حفاظت ہے جو کہ ان قلعوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے, اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. شعلہ روشن سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے شوٹنگ سٹارز کی بات کی جا رہی ہو, فالنگ میٹیورائٹس کی بات کی جا رہی ہو. ان چیزوں کے بارے میں بھی بہت کچھ توہمات اور سپرسٹیشنز ہمیشہ سے انسانوں میں رہے ہیں, اور اسلام نے ان کو بھی دور کیا. صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں موجود تھے کہ ایک تارا ٹوٹا. آپ نے لوگوں سے پوچھا تم زمانے جاہلیت میں ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا مرے گا. آپ نے فرمایا یہ غلط خیال ہے, اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں, یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل شيء موزون, ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. آج جتنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں یہ جو زندگی کا نظام ہے اس کا قائم رکھنا, مینٹین کرنا کتنا نازک پروسیس ہے, کس قدر نازک یہ عمل ہے. آکسیجن کس تناسب میں رہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کس تناسب میں رہے, پانی کس تناسب میں رہے, اور فضا کے اندر جو مختلف گیسز ہیں وہ انتہائی اہم ہے کہ وہ ایک مناسب حد تک رہیں اور اس کے آگے نہ بڑھیں. اور ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. پلانٹ کنگڈم ہے, نباتات ہیں, اینیمل کنگڈم ہے, حیوانات ہیں, اس کے علاوہ مائکروسکوپک بیکٹیریا ہیں, یہ سب مل کر اس پروسیس کو چلا رہے ہیں, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نپے تلے اندازے کے حساب سے ان کی مقدار سے آگے نہیں بڑھنے دیتا. نہ ان کی مقدار اندازے سے آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ چیزیں اندازے سے آگے بڑھتی ہیں جو کہ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ سوچئے آکسیجن جو ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ دنیا میں ہو جائے تو ہر چیز جلنے کے لیے تیار بیٹھی ہو, ایک ماچس جلانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو وہ بات فرمائی کہ تم ان کے رازق بھی نہیں ہو اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں. اللہ کے خزانوں کا ذکر ہے. آج سے 100 سال پہلے تک, یا سمجھیے 150 سال پہلے تک, جو فیول تھا وہ فاسل فیول تھا, یعنی کہ کوئلہ لکڑی یہی کام دیا کرتا تھا آگ جلانے کے لیے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے. جب انسانوں کی ضروریات بڑھیں تو یہ خزانے ختم ہونے لگے. جب ان میں کمی آنے لگی تو گیس اور پیٹرول کے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے, اور یہ لاکھوں سال پہلے سے ان کی تیاری ہو رہی تھی. پھر آج ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول بھی ختم ہونے والا ہے، گیس ختم ہونے والی ہے، جب اس میں کمی ہونے لگ گئی تو نیوکلیئر فیول آ گیا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے اندازے کے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ 60,000 کلو واٹ الیکٹریسٹی یعنی کہ بجلی جنریٹ کرنے کے لیے 18 ملین ٹن کول چاہیے ہوتا ہے، کوئلہ، لیکن نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے اس میں صرف 7 کلو گرام یورینیم چاہیے ہوتی ہے۔ اتنے سے میٹل سے وہ کام ہو جاتا ہے جو کہ اتنے ڈھیر کوئلے کی پہلے ضرورت تھی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے وار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو کر گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ۔ اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ وہ مقام ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم کی بدولت نہیں بلکہ اس روح ربانی کی بدولت مسجود ملائک بنا ہے۔ یہ انسان کا اصل جوہر ہے، اور جب انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ مسجود ملائک ہو، وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت ہی بھول جاتا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے ابلیس سے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اس نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ یقیناً اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ چونکہ رحمان ہے اپنی مخلوق پر، گناہ کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے کی مہلت دیتا ہے کہ جان بوجھ کر تم نے اگر کیا ہے تو بھی سوچ لو، اور بے جانے میں انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو بھی سوچ لو۔ اللہ مہلت دیتا ہے کہ انسان اور اس کی مخلوق توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، لیکن ابلیس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ قالا، بولا، لم اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمائم مسنون۔ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب، جیسے تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ مخلصین، خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے۔ اور یہ خالص کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ نماز میں کہتا ہے بار بار، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، یعنی کہ جو خود صراط مستقیم کو چھوڑ دیں تو پھر وہی شیطان کا ترنے والا بن جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے ساتھ دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ابواب کو بعض علماء نے اسباب سمجھا ہے کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ 7 کبیرہ گناہ جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، سب سے پہلا ہے شرک، قطع رحمی، قتل، زنا، جھوٹی شہادت، کمزوروں پر ظلم اور بغی۔ ایک قول کے مطابق 7 اعضاء کے مطابق یہ درجے ہیں، یعنی کہ ایسے گناہ جو 7 اعضاء سے ہوتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ وَأَنَّ عذابی هو العذاب العلیم، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اور قرآن نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کیا عمل ہم کریں تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اور کیا کریں گے تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پیغام لانے والو، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ جب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالو، بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے بار بار تم کو منع نہیں کیا کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو آفر کیا کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور دوسری بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ رسول بمنزلہ باپ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیویاں وہ بہتر ہیں تمہارے لیے، جو تمہاری حاجت ہے، شہوت ہے، تم اپنی بیویوں سے اس کو پورا کر لو، لیکن وہ نہ مانے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جان کی قسم، اس وقت ان لوگوں پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبرت پکڑنے والے ہوں۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ یعنی پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ آج کل بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا وہ حال نہیں ہوا ابھی جو کہ قوم لوط کا حال تھا، وہ تو بلا استثناء وداؤٹ ایکسیپشن پوری کی پوری قوم اس چیز کے اندر ملوث ہو چکی تھی۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہو یا افریقہ ہو، امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی دوسرا ملک ہو، وہاں بھی گیز اور لیسبینز پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے اندر اس بات کا احساس موجود ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے، فطری نہیں ہے۔ کل جیسے کوئی آپ کی طرف سے خط آیا تھا اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ہارمونل پرابلم ہوتا ہو، این ممکن ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر انسان کے نیچر میں یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا نہ رکھتا۔ دیکھیے نا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی، زنا وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، انکلینیشنز ہیں، یہ برائیاں ہیں، لیکن ان کے کنٹرول کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ تو اگر کسی کے اندر یہ رجحان ہے، کوئی اگر کیمیکل امبیلنس ہے یا ہارمونل امبیلنس اس کے اندر ہے، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کام کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہ سزا دینی چاہیے جو کہ قوم لوط کو سزا ملی تھی، یعنی کہ ان کو کھڑا کر کے اور اوپر سے دیوار ان پر گرا دی جائے۔ تو اس کی قطعاً اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے بھی پہلے آپ کو مذاہب ملیں گے، مونوتھسٹ ریلیجنز، کرسچینٹی، جوڈیزم، اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے۔ یہ ایکا قوم شعیب جہاں آباد تھی اس جگہ کا نام تھا۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں یا بہت بڑے درخت کو کہا جاتا ہے۔ فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین، تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوبصورتی سے درگزر کیجئے۔ خوبصورتی سے درگزر کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ان کو اگنور مت کیجئے، ان کو اپنے سے دور مت ہٹائیے، ابھی کمیونیکیشن ان کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ہاں کیا کیجئے کہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو نظر انداز کر دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، کارنر مت کیجئے۔ بحث میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بحث کرتے کرتے کسی انسان کو بالکل کارنر کر دے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اگلا بھی ضد پر آ جاتا ہے، تو تبلیغ کرنے والا کبھی ضد پر نہ آئے۔ بحث ہار جانا بہتر ہے بجائے کہ ایک انسان کو کھویا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن۔ تو انسان کو نہیں کھونا چاہیے، اس کے بعد موقع رکھنا چاہیے۔ انسان کہہ دے کہ بھائی اس وقت آپ جو کہہ رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جو بات کہہ رہی ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ جدا ہونا چاہیے، کبھی ان پر ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے، آپ لوگ تو ہیں ہی منافق، آپ ہی یسوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر۔ نہیں، نیور، یہ قاتل ہے بات تبلیغ کے لیے۔ فاصفح الصفح الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجئے، اور نہ انتقام لیجئے کبھی، اور نہ ان لوگوں کا ذکر نام لے کر کسی کے سامنے کیجئے کہ میں گئی تھی فلاں کو میں نے بتایا ان کا تو یہ ری ایکشن ہوا۔ نیکی کرتے کرتے غیبت پر اتر آئے ہیں اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی، سیلف رائچیس ہونے کا ایک احساس دلوں کے اندر جاگ اٹھا، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بہت اہم ہدایت ہے جو تبلیغ کا کام کرنا چاہیں ان کے لیے، فاصفح الصفح الجمیل۔ اور کبھی ان کے بارے میں دلوں میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ نہیں یہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو برے لوگ ہیں۔ زبان سے بھی نہیں کہنا، دل میں بھی وہ چیز نہ آئے، اس لیے کہ اگر دل میں آئے گی تو یقیناً پھر زبان سے بھی نکلے گی۔ اللہ پر معاملہ چھوڑ دے انسان، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہاں سبم من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ لی گئی ہے، اور اس موضوع پر ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ بہت سے اس کے نام ہیں، الشافیہ ہے، الکافیہ ہے، ام القرآن، اساس القرآن اس کا نام ہے۔ اس کو پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے، بچھو کے کاٹے کا بھی اس میں علاج ہے، بخار وغیرہ کے لیے بھی اس کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، یقیناً اس کے اندر شفا ہے۔ اور قرآن جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو۔ حدیث میں آتا ہے، جس شخص کو اللہ قرآن کا علم دے پھر وہ دنیاوی چیزوں سے متاثر ہو، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آیا گیا، پہلے سیکھنے کی تعریف کی گئی، جو سیکھے گا وہی تو آگے سکھائے گا۔ شاگرد انتہائی اہم، انتہائی قابل قدر ہوتے ہیں، اور سیکھنے کا تو عمل ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کا ہر علم ہو سکتا ہے اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اس کا کوئی احاطہ کر لے۔ قرآن تو ایک ایسا ڈیپتھ لیس اوشن ہے، ایسا ایک سمندر، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنا انسان اس کے اندر ڈوبتا ہے اتنا ہی وہ اس کے آگے گنگ اور دنگ ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اپنی کم علمی کا اس کو احساس ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ہے جب تک وہ یہ جانے کہ مجھے مزید علم کی ضرورت ہے، اور جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے اس وقت سے جب کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس اب میں نے سب کچھ سیکھ لیا، اب مجھے سب کچھ آ گیا۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ قرآن کو وہ سیکھے یا قرآن کو سکھائے۔ آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھائیے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جائیے۔ یہ ایک اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ جب انسان دین پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کوئی اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ملتا، سب کے سب اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو دل کے اندر تھوڑی سی مایوسی، تھوڑا سا افسوس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا زیادہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت دیکھیں کہ کون نہیں سن رہا، یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ کون سن رہا ہے، اور جو آ گیا ہے، جو سن رہا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ، نرمی کا سلوک۔ واخفض جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیے، پر جھکا کے رکھیے۔ یہ آ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، ان کے ساتھ بہت سختی مت کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ چاہیں کہ یہ سال میں، دو سال میں، تین سال میں عمل کی معراج پر، عمل کی چوٹی پر پہنچ جائیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا بھی سال بھر یا ڈیڑھ سال قرآن اگر پڑھ لے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا عمل 100% پختہ ہو جائے، یہ بہت سختی ہے ہماری طرف سے۔ آپ ان کا تو سوچیں، وہ کس قدر جہاد کر کے اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، خاص طور پہ خواتین، کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ پھر ان کو دیکھ کر غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کرنا کہ ابھی یہ کیوں نہیں کرتے اور یہاں تک کیوں نہیں پہنچے، آپ کو کیا پتا وہ کہاں تک پہنچ جائیں، ابھی تو سفر جاری ہے۔ تو اس قدر سختی کے ساتھ ججمنٹ پاس کرنا یا تنزیہ ریمارکس ان کے لیے دینا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایت دے دی کہ آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیے مومنوں کے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے تو یقیناً 100 گنا زیادہ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم کسی کا عمل ایسا دیکھیں جس میں ہمیں کچھ کمی کسر نظر آ رہی ہو، تو طنز یا تانا یا غصہ یا غیبت کرنے کے بجائے ہم اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں تو نے اتنی توفیق ان کو دے دی، اتنی ہمت دے دی کہ یہاں تک پہنچ گئے، اللہ اور ہمت دے دے کہ یہ پورے ہی اوپر پہنچ جائیں. یہ جو سفر ہے نا جہاد کا، یہ ایک دم نہیں ہو جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹس وتھ اے سنگل اسٹیپ. 1000 میل کا سفر بھی آپ کو کرنا ہے تو ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوگا. اب یہاں آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں یہیں تو بیٹھے ہو تم کہاں جا سکتے ہو؟ ایک دم نہیں پہنچے گا، ایک چھلانگ میں نہیں پہنچے گا. اور ایک چھلانگ میں جو پہنچنا چاہے گا اس کو سوائے مایوسی اور ناکامی کے کچھ اور اس کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا. پہلے بیس کیمپ 1 ہوتا ہے، پھر بیس کیمپ 2 ہوتا ہے، پھر تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ پہنچ جاتے ہیں. تو جو آ جائیں، جو ایمان لے آئیں، جن کے دل نرم ہو جائیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ. یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے سختی اٹھا کر آئیں اور جب وہ آئیں پناہ حاصل کرنے کے لیے تو جو دین میں پہلے سے موجود ہیں وہ بھی فتوے عائد کر کر کے ان کو وہاں سے بھی بھگا دیں کہ یہ تمہارا کیسا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. نہیں، فرمایا کہ وَقْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نرمی کا معاملہ کیجئے، ان کی ہمت بندھاتے رہیے، ان کو سہارا دیجئے اور ان کے لیے آپ دل جوئی کیجئے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ کتنے مفلس ہیں، کیسے یہ بینک کرپٹ ہیں، یہاں تو اتنی اتنی ان کے پاس زمینیں جائیداد، اتنا روپیہ پیسہ ہے ابو جہل ابو لہب کے پاس اور ولید بن مغیرہ کے پاس، کیا ہوگا جب یہ اللہ کے پاس قلاش اور خالی ہاتھ پہنچیں گے؟ تو کہا کہ چھوڑ دیجئے ان کو، بس جو آ رہے ہیں اب آپ ان کی دل جوئی کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ان کو سہارا دیجئے. وقل، اور کہہ دیجئے، انی انا النذیر المبین، میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بہت اہم ہے یہ مقام، یہاں تورات کو قرآن کہا جا رہا ہے کہ اپنے قرآن کو، یعنی قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب. یہودیوں نے یہ کام کیا تھا، کچھ کتاب کو انہوں نے چھپا دیا تھا اور کچھ کتاب کو وہ ظاہر کرتے تھے. جو باتیں انہیں ناگوار تھیں وہ انہوں نے لوگوں پر ظاہر نہ کی، اپنے عمل سے بھی نکال دیں، اور جو باتیں خوشگوار تھیں وہ لوگوں پر بھی ظاہر کی، چونکہ آسان تھیں خود بھی عمل کر لیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بتا دیں ان لوگوں کو کہ وہ یہ کام نہ کریں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، کیوں تم نے یہ کام کیا، کیوں اپنے قرآن کو تم نے پارا پارا کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اہل کتاب جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے منع کیا گیا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافتاً، کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ یہ مت کرو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب امت پوری کی پوری اپنی کتاب پر عمل کرتی رہتی ہے، وحدت رہتی ہے، جڑی ہوئی رہتی ہے، جب وہ قرآن کے حصے بکھرے کر دیتی ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو مقام دیا ہوتا ہے وہی اس کا مقام دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے. جب اپنی زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو کوئی اہم مقام نہیں دیا ہوتا، ویسے تو چوم لیں اور جزدانوں میں رکھ لیں اور سروں کے اوپر سے گزار دیں لیکن اس کے احکامات پیروں تلے روندے جائیں، تو پھر وہ قوم بھی لوگوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہے، اس پر بھی ذلت اور مسکنت دے ماری جاتی ہے. تو جیسا سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ کریں گے وہی سلوک اللہ جو ہے اس قوم کے ساتھ کرے گا. اور یہ خاص قاعدہ اہل کتاب کے لیے ہوتا ہے، کفار و مشرکین کے لیے نہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے. ف فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ نمایاں کر دیجئے، واضح کر دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ مت کیجئے. انا کفیناک المستہزئین، آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر کے لیے کافی ہو جائیں گے. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کو کوفت ہوتی ہے، آپ کا سینہ بجتا ہے. رسول بھی تو انسان ہی ہوتے تھے نا، اپنا مذاق اڑوانا کسی کو اچھا نہیں لگتا. انسان دولت دے سکتا ہے لیکن عزت جاتی جب دیکھتا ہے تو بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ یہ دولت سے پہلے عزت کی قربانی مانگتا ہے. ہدایت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو پہلا قدم انسان کا انا پر پڑتا ہے. جو اپنے ایگو کو دبا لے، ایگو کو کچل دے، وہی آگے چل سکتا ہے. جس کی انا نہ دبی وہ نہیں چل سکتا. اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. جس بات پر سورہ ہجر ختم ہو رہی ہے بالکل اسی مضمون سے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے. سورت النحل مکی سورت ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. علماء نے مختلف آراء دی ہیں کہ کس فیصلے کی بات کی جا رہی ہے. سورہ نحل مکی دور کے آخر کی سورت ہے، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہونی تھی. تو کچھ نے کہا کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، کچھ نے کہا کہ جنگ بدر میں جو مشرکین پر عذاب آیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ نے کہا کہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. روح کا ذکر آ رہا ہے، جسم کی زندگی روح سے ہے اور روح کی زندگی وحی سے ہے، تو یہ وحی کی طرف اشارہ ہے یا جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے. لکم فیہا دفء و منافع و منہا تأکلون، جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور فائدے بھی. آپ دیکھیں کہ جتنا آرام قدرت کی بنائی ہوئی نیچرل چیزوں کے اندر ہے اور جتنا فائدہ ان چیزوں کے اندر ہے، مین میڈ چیزوں میں، انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی چیزوں کے اندر نہیں ہے. مثال کے طور پر نائلون ہے یا ایکریلک ہے، یہ بھی اچھا ہے پہننے میں، لیکن جو آرام انسان کو پیور کاٹن پہن کر آتا ہے یا پیور سلک پہن کر آتا ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. کمفرٹرز بھی ہم اڑتے ہیں، اس میں آرٹیفیشل انہوں نے وہ روئی بھری ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اچھے ہیں، لیکن جتنا مزے کا گرم گرم روئی کا لحاف ہوتا ہے اس کا مقابلہ یہ ایکریلک نہیں کر سکتا. دودھ، دہی، مکھن، پنیر، یہ جس طرح غذائی ضروریات پورے کرتے ہیں وہ وائٹامن کی گولیاں نہیں کر سکتی. تو اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. نہ صرف جسم کا فائدہ، نہ صرف غذائی فائدہ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حصے لطیف رکھی ہے، استھیٹک سینس، اس کی بھی تسکین ہوتی ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. بڑا خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے, جانوروں کا چراگاہوں کی طرف جانا, سورج نکلتے, یا جانوروں کا چراگاہوں سے پیسچر سے واپس آنا سورج غروب ہوتے. وہ دکھاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں یا موویز کے اندر, رولنگ ہلز ہیں اور ہری ہری گھاس پر وہ سفید سفید لیمز اور ریور جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے اور اس کو چرواہے جو ہیں لے کر آ رہے ہیں. یہ تو تھیم رہی ہے پینٹنگز کی اور پکچرز کی, انتہائی خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ دیکھو اس میں جمال بھی ہے تمہارے لیے, بڑی خوبصورتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ الرَّحِيمُ. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم تک نہیں. سواریوں کا ذکر ہے, جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہی سواریاں ہوا کرتی تھیں, لیکن آگے یہ بھی فرما دیا کہ اس نے وہ چیزیں بھی بنائی ہیں یا بنائے گا جو تم نہیں جانتے. یعنی سواریوں کی مزید قسمیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, ٹرینز یا گاڑیاں یا جہاز یا اسپیس شٹلز یا سب مرینز, اس کے بارے میں بھی بتا دیا. وہ یخلقو ما لا تعلمون, وہ کچھ وہ بنائے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. وہ اللہ قصد السبیل و منہا جائر, اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے ریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو. سواریوں کا ذکر کیا جن سے واقف ہیں. آج ہم گدھے گھوڑوں سے تو واقف نہیں, ہم اپنی گاڑیوں کو لے کر آئیں. گاڑی ہے, مشین ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس مشین کا کنٹرول کرنے والا تو کوئی ہونا چاہیے. مشین خود سے نہیں جانتی کس ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے. جو اس کا مالک ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. گدھے گھوڑے خود نہیں جانتے کہ ان کو کس طرف جانا ہے, منزل کا تعین خود نہیں کر سکتے. گدھے گھوڑوں کا مالک ان کو گائیڈ کرتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ میری سواریاں یا یہ جو میری ملکیت میں چیزیں ہیں یہ ہلاک ہو جائیں. تو اللہ جو کہ ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں یا ہم بھٹک جائیں. وہ تو ہدایت دیتا ہے, ابھی انسانوں کی اپنی چوائس ہے کہ لیں یا نہ لیں. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا, پابندی دیکھ رہے ہیں, روٹین دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بالکل روٹین کے ساتھ, پابندی کے ساتھ چل رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ سورج ایک دن تو نکل آئے, ایک مہینہ نکلے یا ایک سال نکلے, اب ایک دن کہے کہ اب تو میں تھک گیا. روز روز تو نہیں نکل سکتا. تو ہم بھی عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تھک گئے, اب روز روز نہیں کر سکتے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک عمل کرو, پابندی سے کرو چاہے تھوڑا ہی ہو. یہ نہ کرو کہ ایک دن تو جوش میں آ کر پوری رات جاگ لیے اور ایک دن پھر ایسا غافل سوئے کہ فجر بھی چلی گئی. جو کام کرنا ہے انسان ریگولیرٹی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ وہ کام کرے. دیکھیں کیسے قرآن ہماری توجہ دلاتا ہے کائنات کی طرف. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایکسپلوررز بنیں, ہم انوینٹرز بنیں, ہم ڈسکوررز بنیں, ہم سائنس میں ترقی کریں. اسی کے جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہوگی ویسے ویسے زندگیاں آسان ہوں گی, اور جتنی زندگیاں آسان ہوں گی اتنا پھر عبادت کرنا آسان ہوگا. حقیقت ہے. ہم سب کو آج چھوٹے چھوٹے کام اس طرح کرنے پڑتے جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے. شاید وقت ہمارے پاس اتنا نہ بچتا. آج ہم ٹیپ کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے. اگر ہم جانوروں پر سوار ہو کے اپنے گھروں سے نکلتے ہمیں بہت وقت درکار ہوتا. گاڑیوں کی وجہ سے, سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہم بہت کم ٹائم کے اندر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم اللہ کا کلام سن سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. جتنا جتنا انسان قرآن پر غور کرے گا اتنا اتنا وہ کائنات پر بھی غور کرے گا, ریفلیکٹ کرے گا. تذکر اور تدبر ساتھ ساتھ رہیں گے دونوں. قرآن اللہ کا قول ہے, کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. کوئی خوف نہیں ہے اسلام کو کہ لوگ ایکسپلور نہ کریں تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. یہ تو بائبل پڑھانے والوں کو, پڑھنے والوں کو خوف تھا, اس لیے کہ بائبل میں انہوں نے اپنی طرف سے تحریفات کر دی تھی. انسانی ذہن اس میں شامل ہو گیا تھا, وہ پیور اللہ کی کتاب نہیں رہی تھی. لہٰذا جب لوگ بائبل پڑھتے تھے تو بہت تضاد نظر آتا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر لوگ اپنا دین نہ چھوڑتے تو ترقی نہ کر سکتے, اور مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنا دین چھوڑ دیں گے تو ترقی نہیں کر سکیں گے. تو ہر چیز پر غور و فکر کرے انسان, اور جو کائنات پر غور و فکر کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کے بارے میں نہ سوچے. تو یہ دونوں چیزیں ایک طرح کا ریورسیبل پروسیس, جیسے کیمسٹری میں ہوتا ہے تو یہ ریورسیبل پروسیس ہے. کائنات پہ غور و خوض اللہ پر غور کرواتا ہے انسان کو, اور اللہ پر اور اللہ کے کلام پر غور کرنا کائنات پر انسان کو غور کرواتا ہے. تو کتنی خوبصورت متوازن شخصیت بن رہی ہے. اکوائرڈ نالج بھی, ریویلڈ نالج بھی, تقوی بھی ہے, خوف خدا بھی ہے, حساب کتاب کا اندیشہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ علم کی ذمہ داری بھی لی جا رہی ہے. جب آخرت کا حساب اور اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر یہ علم مانسٹر بن جاتا ہے اپنی جگہ. یہ انسانوں کی بھلائی اور بہبود کے بجائے تباہی اور بربادی کے کام آنے لگتا ہے. تو لا خدا علم, اس سے بڑا مانسٹر کوئی نہیں. تبھی کہا ہے اقرا, پڑھ, کس کے ساتھ؟ بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام کے ساتھ. خلق, جس نے کہ بنایا. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ, اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں, اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ پرانے زمانے کا شرک کیا تھا؟ چاند سورج کی پوجا. آج کا ماڈرن انسان جو کہ سائنس کی ترقی دیکھ رہا ہے وہ چاند سورج کی پوجا نہیں کرتا, لیکن بات ایک ہی ہے, وہ ان قوانین کی پوجا کرنے لگ گیا. اب وہ چاند سورج سے متاثر نہیں ہوتا, وہ ان قوانین سے اس قدر متاثر ہو گیا ہے کہ جن کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور انہی کو خدا بنا کر بیٹھ گیا. تو کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر چیز پابند ہے. جیسے چاند سورج کو کسی نے پیدا کیا ہے, اسی طرح ان قوانین کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. تو قوانین تو خدا نہیں ہو سکتے. تم سائنس سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ تم نے سائنس کو اللہ کے کلام پر حاکم بنا دیا. اور دور آیا تھا مسلمانوں پر اور ایک مغلوبیت تھی چونکہ بہت زیادہ کفار سے, تو انہوں نے موجزوں کا بھی انکار کیا. ان کا کہ بھئی سائنس کہتی ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پانی جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہو؟ تو ان کا کہ نہیں, یہ تو مد و جزر کی بات کی جا رہی ہے, ہائی ٹائٹ لو ٹائٹ کی بات ہے. اس طرح تعویلات کرنے کی کوشش کی. سائنس اللہ کے کلام پر حاکم نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کا کلام ہے. تو سائنس کو خدا مت بناؤ. افلا تذکرون, کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اب ایک اور شرک کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، وہ ہے اولیاء اللہ انسانوں کو اللہ کے اختیارات میں شریک کرا دینا۔ فرمایا اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کہ تم جو قبر پر جا کر دعائیں مانگ رہے ہو، تم جو مٹی کے ڈھیروں سے دعائیں مانگ رہے ہو، یہ تو اس قبر والے کو تو اپنا بھی نہیں پتا کہ کب قیامت آئے گی، کب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ کتنا ہم نے دیکھیں ظلم کیا ہے، اولیاء اللہ پر یہ لوگ آئے تھے کہ لوگوں کو یہ اللہ سے جوڑیں، شرک سے بچانے آئے تھے، توحید کا سبق پڑھانے آئے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ توحید کا سبق پڑھا گئے۔ ان کے مرنے کے بعد کیا کیا کہ انہیں کو اللہ کا شریک بنا دیا، ان کا پڑھایا ہوا سبق ہی بھول گئے، ان کا لایا ہوا مشن ہی بھلا دیا۔ ہم سے تو کہا گیا ہے کہ تمام امتیوں کے لیے تم دعائے مغفرت کرو، تو مزار پر جا کر بجائے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، وہ تو کرتے ہی نہیں، خود ہی فرض کر لیا کہ بخشے بخشائے ہیں، اور بلکہ الٹا ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے مقام تک ان کو پہنچا دیا، فرمائے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو کہ غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو نجات دینے والی ہیں، منجیات ہیں۔ ایک ہے اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں، انسان تنہا ہو یا انسان مجلس میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ اسی طرح جو عمل ظاہر کر رہا ہے اور جو سوچیں دماغ میں آ رہی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں، خوشی اور غم میں حق کی بات کہنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی رکھنا، یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور مہلکات کیا ہیں؟ وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور آدمی کی خود پسندی کی عادت، یہ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ کہا کرتے تھے۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آؤٹ موڈیڈ ہے، آبسلیٹ ہے، میڈیویل ہے، پرانے زمانے کی باتیں، 1400 سال پرانی کتاب کو تم لوگ لے کر بیٹھے ہو۔ تو ذرا اس کو پیچھے کے مضمون سے جوڑیے، چاند اور سورج کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کائنات کے جو قوانین ہیں، فزیکل کیمیکل لاز ہیں، اسی طرح کچھ کانسٹنٹس ہیں، گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے یا اور کانسٹنٹس ہیں جو کائنات میں ہیں، کتنے سال پرانے ہیں؟ کروڑہا کروڑ سال پرانے ہیں۔ لا آف گریویٹی کتنا پرانا ہے؟ کروڑہا کروڑ سال پرانا ہے۔ تو وہ تو آبسلیٹ نہیں ہوا۔ کس نے بنائے ہیں وہ لاز؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جب اللہ کے بنائے ہوئے فزیکل کیمیکل لاز آبسلیٹ نہیں ہوئے، تو اللہ کے بنائے ہوئے شریعہ کے قوانین آبسلیٹ کیوں ہو گئے؟ وائے کیوں ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے، یہ بھی اسی طرح کانسٹنٹس ہیں، اسی طرح ایپلیکیبل ہیں، 1400 سال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور 1400 سال کیا، 1400,000 سال بھی اگر دنیا کو گزر جائیں تو یہ اسی طرح سے ایپلیکیبل رہیں گے۔ قرآن آبسلیٹ نہیں ہو سکتا، سائنس آبسلیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک عقل مند کے مقابلے میں دوسرا زیادہ عقل مند آ جاتا ہے، ایک نیوٹن کے مقابلے میں کوئی آئنسٹائن آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر علم والا کوئی آ نہیں سکتا، اس کا علم کامل ہے، ذاتی ہے، قدیم ہے۔ اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ باتیں وہ جو کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسی ہی مکاریاں کر چکے، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی. فخر علیہم السقف من فوقہم, اور اس کی چھت ان کے سر پر آ رہی. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنا جتنا جس ملک میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اتنا ہی اسلام ان علاقوں میں پھیل رہا ہے, وہیں اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. تو یہ اپنی چالیں چلتے ہیں, اللہ کی اپنی چال ہے. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا, بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم یعنی اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اور یہ کافر کون؟ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں, فالقوا السلم, تو فوراً سرکشی چھوڑ دیتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. ما کننا نعمل من سو, کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. فرشتے جواب دیتے ہیں, بلا کیوں نہیں, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, کیسے نہیں کر رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. فدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبیس مثوی المتکبرین, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. عین وفات کے وقت کا ذکر ہے, یہ بھی وہ آیت ہے جس سے کہ عذاب قبر کا واقع ہونا ثابت ہوتا ہے. اور احادیث تو آپ کو بہت مل جائیں گی عذاب قبر کے اوپر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم, دوسری طرف جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں خیرا, بہترین بہترین چیز اتری ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین, اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. یہاں پہ دیکھیں پھر اطمینان دلایا گیا کہ تم ڈرو مت, تم یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے دین پر عمل شروع کیا تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. دنیا بھی رہے گی تمہارے پاس, اللہ دے گا تم کو, لیکن اچھی دنیا متاعن حسنن تم کو دے گا. تم دنیا کو استعمال کرو گے اور تم مزید نیکیاں کما لو گے. متاع الغرور نہیں دے گا کہ تم ان کو لے کر اور گمراہیوں کا یا تکبر کا یا نافرمانی کا شکار ہو جاؤ. تو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے. کیا ہے وہ؟ جنات عدن, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں سب کچھ عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کا رویہ اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ داتا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے, اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی کیا بات ہے کہ یہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا میں کنفیوز ہو گئے. اللہ کی اجازت, اللہ کا اذن سب کے لیے ہے, کوئی مومن بنے کوئی کافر بنے, لیکن اللہ کی رضا ایمان میں ہے. پرمیشن اور چیز ہے, اپروول اور چیز ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہر قاتل, ڈاکو, چور, زانی کہہ سکتا ہے اللہ نہ چاہتا تو میں یہ کام نہ کرتا. نہیں, چاہنے کی بات نہیں ہے, اللہ نے اجازت دی اس لیے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں. یہاں پر سب کو کھلی آزادی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر جو شخص جو کام کر رہا ہو اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو. تو اللہ کی جو رضا ہے وہ شریعت کے اندر ہے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اسی طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. وہ اقسم باللہ جہدہ ایمانہم, یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت, اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی نہ اٹھایا جائے, جو ہمارے کرتوت ہیں, جو ہماری حرکتیں ہیں, تو اللہ کرے ہم نہ اٹھائے جائیں. تو یہ کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ اٹھائے گا ہی نہیں. انڈاکٹرینیشن ہو گئی ہے ان کی, اپنے آپ کو یقین دلا لیا ہے انہوں نے اس بات کا کہ اللہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھنا چاہتے؟ کون سا بچہ ہوگا جو نہیں چاہتا کہ امتحان کا نتیجہ نکلے؟ وہی بچہ جس نے کہ امتحان اچھا نہیں کیا ہوتا. برائی کا اپنا نشہ ہوتا ہے, گناہوں کا ایڈکٹیو ہوتے ہیں برائیاں اور ایڈکٹیو ہوتے ہیں گناہ. تو یہ اپنے خوف کو تھپکا کرتے تھے کہ نہیں نہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی, سخت قسمیں کھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دبے ہوئے خوف کو ویریفائی کر رہا ہے, ابھار رہا ہے. قسمیں سچی نہیں ہیں تمہاری, تمہارا خوف سچا ہے. فرمایا بلا, کیوں نہیں, وعدن علیہ حقن, ایک وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے سچا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا, ان نقول له کن فیکون, کہ اس کو حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں, یعنی کہ کتنا اچھا ان کے لیے اجر ہے. ہجرت کی بات ہے, ہجرت کا مطلب ہوتا ہے جدائی اختیار کرنا. 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی اور کچھ عرصے بعد پھر ایک اور ہجرت حبشہ ہوئی. ہجرت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دین پر عمل کے نتیجے میں معاشرے میں مخالفت اتنی بڑھ جائے کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. پھر انسان اس ماحول کو چھوڑنا چاہتا ہے, اس صحبت کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہا. قدرتی بات ہے, نیچرل ہے, ہم کچھ چیزوں کے عادی ہوتے ہیں. جانی پہچانی عادتیں, جانی پہچانی رسومات, جانے پہچانے لوگ اور جانی پہچانی باتیں اور عادتیں, جب ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے. یاد آتی ہیں وہ ساری چیزیں, انسان بعض دفعہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے. تو یہ شروع کی ہجرت ہوتی ہے, یہ آسان نہیں ہے. شروع کے منازل ہجرت کے مشکل ہوتے ہیں. نئے ماحول میں ہم آ جاتے ہیں, نئی عادتیں اختیار کرتے ہیں, حال ہوئی ہمارا اجنبی ہو جاتا ہے, ہم اپنے آپ کو آئینے میں پہچان نہیں پاتے کہ یہ میں وہی ہوں. سب کچھ اجنبی لگتا ہے, انکمفرٹیبل لگتا ہے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ چاہے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جائیں، کم گھر سے بہتر گھر میں جائیں، جو زیادہ بڑا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، تب بھی وقت لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں۔ تو اسی طرح جو اپنے ماحول سے، بدعات سے، رسومات سے، بری عادتوں سے، برے دوستوں سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، ان کو وقت لگتا ہے سیٹل ہونے میں، ٹائم لگتا ہے، پھر دل لگ جاتا ہے، انسان سیٹل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی خاطر جو یہ سب کچھ کرے تو اللہ کو تو پھر اس پر بہت ہی پیار آتا ہے۔ اپنے رب پہ توکل کیا ہے انہوں نے، بہت کچھ چھوڑا ہے اندیکھے رب کے لیے اور اندیکھی جنت کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جب بھی رسول بھیجے تو انسان ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کیے جاؤ جو ان لوگوں کے لیے اتری ہے، تاکہ یہ خود بھی غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیجئے، قرآن کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اور بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے جن کو کتاب کوئی نہیں دی گئی، ان کے ضمن میں کسی کتاب کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، جب بھی کتاب آئی تو پیغمبر کے ساتھ آئی تاکہ وہ استاد کے طور پہ اس کو سمجھا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے قرآن کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے اور اس کی توضیح کی ہے۔ قرآن کے احکامات پر آپ نے ذاتی طور پہ عمل کر کے دکھایا، ان کا ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تو ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر قرآن میں سے کوئی تلاش کرے نماز کا طریقہ، تو ہو سکتا ہے وہ کسی آیت پر پہنچے۔ مثال کے طور پہ جو قرآن میں آیتیں کہتی ہے کہ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، کہے کہ وہاں دیکھو یہ لکھا تو ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم نماز کا طریقہ پکڑ لو۔ کچھ لوگ طریقہ کہتے ہیں مصلی کو، لیکن لفظ آپ دیکھیں مصلی، مصلی طریقے کو نہیں کہتے، نسخ کہتے ہیں طریقے کو۔ مصلی کہا جاتا ہے نماز کی جگہ۔ اگر اس طرح قرآن سے ہم دلیل نکالیں، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ مقام ابراہیم کے سوا اور کہیں نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، یہ بات نکل آئے گی تو دین کتنا سخت ہو جائے گا، کیسے ہم سب جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح اذان، اذان قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان کس طرح دینی چاہیے۔ حج آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں تو لکھا ہوا الحج جو اشہر معلومات، کہ حج کے تو مہینے معلوم ہیں، قرآن میں نہیں لکھے۔ کیسے معلوم ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو محفوظ کیا؟ اس آیت کی حفاظت کیسے کی؟ سنت اور حدیث کے ذریعے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سارے مسلمان یہ 9 ذی الحج ہی کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ بھئی 9 ذی الحج کو تو رش بہت ہوتا ہے، اور کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ 9 ذی الحج کو حج کرو۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم 15 ذی الحج کو چلتے ہیں، تو ضرور جائے 15 ذی الحج کو، خالی ملے گا عرفات، اس کو منا بھی خالی ملے گا، کوئی رش نہیں، رمی بھی کرے اپنی مرضی سے۔ لیکن کبھی دیکھا آپ نے کسی کو جو کہے کہ ہم 15 ذی الحج کو حج کر کر آئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی حفاظت ہے جو کہ اللہ نے کی ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو حدیث سے الگ کر دیں تو کچھ احکامات بے انتہا سخت ہو جائیں قرآن کے، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار اور بوجھل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ہے آیت 196، اس میں آتا ہے کہ تم قربانی کرو، تو سب قربانی کرتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی حج کے سلسلے میں، تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے سر منڈاؤ۔ اب مجھے بتائیں، حج سے آتے ہیں تو بہت سے مرد تو سر منڈا کر آتے ہیں، آپ نے کوئی خواتین دیکھیں جو گنجی ہو کر آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے سر منڈاؤ، ہم تو منڈائیں گے نہیں؟ ایک بھی ہم نے نہیں گنجی عورت دیکھی حج سے آتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ اول تو سر منڈانا مردوں پر بھی فرض نہیں ہے، قرآن کی آیت سے فرض لگتا ہے، اور منڈائیں بھی تو ترغیب دی گئی ہے اس کے اندر، وہ بھی مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یہ آج کل واقعی لوگوں کو جنون کنفیوژن ہے کہ بھئی حدیثیں 1400 سال پہلے کیسے محفوظ ہوئیں، پتہ نہیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں، اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ کتاب ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، یہ مصطفیٰ اعظمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ دراصل انہوں نے تھیسس اپنا لکھا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے جو کہ دی گئی تھی۔ آپ کو پڑھ کے میں سنا دیتی ہوں اس کا فارورڈ۔ یہ پیمبروک کالج کیمبرج 16 فروری 1967، ان کے استاد جنہوں نے ان کی تھیسس کو، ان کے مٹیریل کو جج کیا تھا، وہ لکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیلڈ آف ریسرچ ریلیٹو ٹو دا اسٹڈی آف حدیث از دا ڈسکوری verification and evaluation of the smaller collections of traditions antedating the 6 canonical collections of Al-Bukhari, Muslim and the rest. Antedating. لوگ کہتے ہیں نا کہ 250 سال بعد حدیث لکھی گئی، اس سے پہلے کہاں تھی؟ تو انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے احادیث لکھنی شروع کر دی گئی تھیں، جمع کرنی شروع ہو گئی تھیں، تو antedating کا انہوں نے اس میں دیا ہے۔ In this field, Dr. Azmi has done pioneer work of the highest value and he has done it according to the exact standards of scholarship. The thesis which he presented and for which Cambridge conferred upon him the degree of PhD is, in my opinion, one of the most exciting and original investigations in this field of modern times. Professor A.J. Arbery. تو پھر آپ دیکھیں، یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مسلمان کہتے ہیں حدیثیں، کوئی حدیثیں نہیں تھیں، پتہ نہیں 250 سال بعد لوگوں نے سوچ کر لکھ لیں اور کیا ہے اور کیا نہیں۔ جو آپ میں سے کنفیوز ہے احادیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ کتاب آپ کے سارے کنفیوژنز جو ہے وہ دور کر دے گی، اور بھی بازار میں آپ کو بہت کتابیں ملیں گی اس ٹاپک کے اوپر، کمی نہیں ہے۔ آگے فرمایا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کیا وہ لوگ جو کہ بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ یہ مشرکوں کے لیے، کفار کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ چاند سورج کو تو وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کا سایہ ہے وہ تو دین ابراہیمی پر ہی قائم ہے، وہ سورج کو سجدہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں سایہ جو ہے وہ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑتا ہے، سورج اگر سامنے ہے تو ظاہر ہے سایہ جو ہے وہ پیچھے ہی ہوگا، لیکن متکبرین نہیں جھک رہے اللہ کے سامنے، ان کا سایہ تو جھک رہا ہے۔ آسمان میں حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں کھڑا نہ ہو۔ کچھ قیام کی حالت میں ہے، کچھ رکوع کی حالت میں ہے، کچھ سجدے کی حالت میں ہے۔ جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قیام کی حالت میں ہیں، سیدھے ہیں، کچھ چوپائے ہیں، لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ لگتا ہے بالکل سجدے کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح نباتات میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، درخت بالکل سیدھے کھڑے ہیں، وہ جھک نہیں سکتے لیکن ان کا سایہ جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ تو انسان اتنا خوش قسمت ہے کہ انسان قیام بھی کر لیتا ہے، رکوع بھی کر لیتا ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہے، سارے کام کر لیتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے، اپنے رب کی بہترین عبادت کر سکتا ہے اور کرنے کے باوجود بائی چوائس نہ کرے تو اللہ دیکھ لے گا۔ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، لیکن جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے خود وہ جو کہ یہ چاہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی۔ اب نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی نسبت سے ناراض ہو رہا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹے کی نسبت دی جائے اس کی طرف، نہیں، وہ تو آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب بھڑکتا ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ جب عیسائیوں سے بات ہوتی ہے تو اللہ اظہار ناراضگی فرماتا ہے کہ تم نے میرے لیے بیٹا بنا دیا۔ ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں کہ قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں، زمین شق ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا۔ سخت اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور یہاں چونکہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، مشرکین مکہ نے دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور بس وہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کتنے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ مشرکین مکہ اور ویسے بھی تمام دنیا کے مشرکین کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بہت بڑی برائی جو مشرکین مکہ میں موجود تھی وہ تھا بیٹیوں کا دفن کر دینا۔ بیٹی کا ہونا بے عزتی اور شرم کی علامت تھی۔ کچھ قبیلوں میں رواج یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیاں پال لیں اور ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیٹیوں کو بہت بڑی رحمت بنا دیا گیا، بیوی کی حیثیت سے اس کی عزت کروائی، خیر المتاع کہا گیا ہے بیوی کو کہ بہترین متاع کسی کے پاس اگر دنیا میں ہو سکتی ہے تو اچھی بیوی، اور اس کے ساتھ اچھی طرح رہنے بسنے کی تاکید کی گئی ہے، عاشروہن بالمعروف، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب یہ مسلمان تھے، یہ ان کے ہاں عورت کا مقام تھا۔ اب باقی دنیا میں مسلمان جب پھیلے تو مشرک ممالک کی طرف بھی ان کا رخ ہوا، ہندوستان بھی آئے۔ یہاں جب آئے تو یہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی۔ شوہر مر جائے تو بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا، اس کو ستی ہو جانا ہوتا تھا، شوہر کے ساتھ ہی جل جانا ہوتا تھا، اور جس طرح کی زندگی اس کے مقدر میں ہوتی تھی اس سے بہتر وہ یہی سمجھتی ہوگی کہ مر جاؤں۔ اگر بیوہ کی حیثیت سے اس معاشرے میں زندہ رہتی تھی تو منحوس سمجھی جاتی تھی، کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، کوئی ہار سنگھار نہیں کر سکتی تھی، دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی شادی ہو کر آتی تھی اور پھر سسرال والے اگر کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ سب قدم آئی ہے، منحوس آئی ہے۔ شادی ہو کر آتی تھی تو اپنی کمائی سے یا اپنے والد کی کمائی سے یا اپنے بھائیوں کی کمائی سے ڈھیر سارا مال بھی لایا کرتی تھی، اس کے باوجود وہ اور اس کے گھر والے حقیر سمجھے جاتے تھے۔ لڑکی کے گھر والے اتنے حقیر کہ لڑکی یعنی بیوی کا بھائی یا بیوی کی بہن ہونا گالی سمجھی جاتی تھی اور آج بھی سمجھی جاتی ہے. اور اگر اللہ اس لڑکی کو بیٹیوں سے نوازتا تھا, بیٹیاں دے دیا کرتا تھا, تو شوہر کو مشورے دیے جاتے تھے کہ دوسری شادی کر لو. جیسے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا کہ یہ تو بیٹا پروڈیوس نہیں کر سکتی, تم ایک اور لے آؤ. یہ ہندوستان میں حالات تھے. مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل حیرت یہ ساری باتیں تھیں. مسلمانوں میں, اسلام میں تو بیوہ ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیواؤں سے نکاح کیا. بیٹی کی شادی کوئی بوجھ ہی نہیں تھی. جس سے شادی ہو رہی تھی لڑکے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب وہ نکاح کر لائے تو گھر میں سارا ساز و سامان بیوی کے لیے مہیا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مہر بھی دے. بیوی کے گھر والے نہایت محترم ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے گھر والوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا. عورت کی خود اپنی اتنی عزت ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی اس پر ناحق زنا کا الزام لگائے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے, حد قذف لگے گی اس کے اوپر. اب آپ ذرا بتائیے, یہ دو ماڈلز ہیں آپ کے سامنے. ہم مسلمان خواتین جو اس وقت یہاں بیٹھی ہیں, کون سا نمونہ ہمارے لیے فیملیئر ہے, جانا پہچانا ہے, مشرکوں والا یا اسلام والا؟ مشرکوں والا جانا پہچانا ہے. آئے دن ہم پڑھتے ہیں کہیں چھاپا مارا, اغوا کر لیا, اٹھا کر لے گئے عورتوں کو, کارو کری ہم دیکھتے ہیں. اب پنشمنٹ کے طور پہ عورتوں کو قبیلوں کے حوالے کر دینا, پھر وہ جو انسان سوز سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں اس کی داستانیں تو ہمیں پتہ ہی ہیں. جہاں تک لڑکیوں کو مار ڈالنے کا تعلق ہے تو کوئی ہم میں سے اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ اس زمانے کا معاملہ تھا اور اب نہیں ہوتا. ایک آرٹیکل ہے, یہ ٹائم میگزین میں آیا تھا 17 دسمبر 2001, کہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے تو آپ نکال کے دیکھ سکتی ہیں. یہ انڈیا کے ایک گاؤں کا, راجستھان کے علاقے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں 5,000 رہنے والے ہیں لیکن لڑکیاں بہت تھوڑی ہیں. تو پوچھا گیا کہ آخر کیا ہو جاتا ہے, لڑکیاں کہاں چلی جاتی ہیں, واٹ ہیپن ٹو دیم. وہ جو دائی تھی اس نے کہا مار دی جاتی ہیں, ڈیڈ, کلڈ. شی سیز بلنٹلی, As soon as a girl is born, they say, old lady, get out. And after I leave, the mother twists its neck. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ باہر جاؤ, پھر ماں گردن مروڑ دیتی ہے اپنی بیٹی کی. In the capital of New Delhi, last month, parents stuffed a newborn girl into a plastic bag. دلی میں ایک نئی بچی کو انہوں نے, ماں باپ نے, پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالا, کھڈے میں پھینک دیا. Where she was found barely alive, being gnawed by stray dogs. وہاں بمشکل زندہ پائی گئی, آوارہ کتے اس کو جنگلی کتے کھا رہے تھے. یہ نین کنور کا نام لکھتے ہیں, یہ 50 سالہ کوئی دادی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ آخر کیا اتنا ہنگامہ تم لوگ کر رہے ہو یہ لڑکیوں کے مار ڈالنے پر. She can't understand the fuss. اس نے کہا, I had 4 girls, میری 4 لڑکیاں تھیں, but I got rid of all of them. سب سے میں نے نجات حاصل کر لی. پوچھا گیا وائے, کہا دے آر اے برڈن, بوجھ ہوتی ہیں. شی سیز اینڈ بیسٹ کلڈ آف ارلی, اور بہتر ہے کہ جلد از جلد مار ڈالا جائے ان کو. ہاؤ ڈیڈ شی ڈو اٹ, کیسے کیا اس نے؟ او آئی جسٹ ڈنٹ فیڈ دیم. اس نے کہا میں نے دودھ ہی نہیں دیا ان کو. آئی لیفٹ دیم لائنگ ان اے کارنر, ایک کونے میں پھینک دیا. دے کرائڈ فار اے بٹ, تھوڑی دیر روتی رہی, بٹ دین دے کوائٹنڈ ڈاؤن اینڈ ایونچولی ڈائڈ. پھر وہ چپ ہو گئیں, پھر مر گئیں. Only one lasted whole 2 days. ایک بچی 2 دن روتی رہی. آج ہو رہا ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ. ساتھ اس کی رشتے دار کھڑی تھی, کہنے لگی I will only love it if I have a boy. Pregnant تھی وہ. اس نے کہا میں تو خالی اسی وقت خوش ہوں گی جب بیٹا ہوگا. کلی کے ڈان میں آیا ہے یہ, 13 اکتوبر 2005 کے ڈان میں لکھا ہے کہ یہ بھی راجستھان کا اور انڈیا کا ذکر ہے کہ دا گرل چائلڈ از کلڈ بائی پٹنگ اے سینڈ بیگ آن ہر فیس. ریت کی تھیلی رکھ دیتے ہیں اس نئی پیدا ہوئی ہوئی لڑکی کے منہ کے اوپر اور بائی تھروٹلنگ یا گلا دبا دیتے ہیں اس کا. 60 ملین لڑکیاں ماری گئی ہیں. سوچیں آپ, 6 کروڑ, پاکستان کی آدھی آبادی. یہ ہے فیمل انفینٹیسائڈ کا فگر, اور خالی انڈیا میں نہیں ہے, یہ پاکستان میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے. وہ جو انہوں نے ون سنگل چائلڈ فیملی کی تھی تو ابارٹ کروا دیتے تھے, اب تو جو گاؤں وغیرہ ہیں اس میں وہ پیدا ہوئی بھی لڑکیوں کو ایسا کوئی زہریلا سرپ پلاتے ہیں درخت کا کہ ان کے گلوں میں چھید ہو جاتے ہیں. اس سے مر جاتی ہیں. جو پیسے والے ہیں شہروں میں رہتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں, ایمنیوسنٹوسس کرا لیتے ہیں, پھر وہ ابارٹ کروا دیتے ہیں. اب لڑکیاں اتنی کم ہو گئی ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ پولی اینڈرس یونینز ہو رہے ہیں. اب کیا ہے, عورتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ اب ایک عورت سے کئی کئی مرد شادی کر رہے ہیں. کس طرح سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں لاتے ہیں, اینڈ شی از فورس ٹو بی ا وائف ناٹ اونلی ٹو ہر ہسبینڈ بٹ آلسو ٹو ہر بردر ان لا اینڈ ایون اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس ہر اون فادر ان لا. اب ایک عورت وہ شوہر کی بیوی بھی ہوتی ہے, شوہر کے بھائیوں کی بیوی بھی ہوتی ہے, شوہر کے والد کی بیوی بھی ہوتی ہے. اس لیے اتنی لڑکیاں انہوں نے مار دی ہیں کہ ان کے پاس اب عورتیں نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہیں لڑکیاں. کس لیے بوجھ ہیں لڑکیاں؟ کہتے ہیں ان کو جہیز دینا پڑتا ہے اس وجہ سے. یہ آرٹیکلز ہیں, ورلڈ سوشلسٹ ویب سائٹ ہے, آپ چاہیں تو آپ فوٹو سٹیٹ ہم لوگوں سے لے سکتی ہیں. اور بھی میرے پاس آرٹیکلز ہیں, وقت نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ہی آپ کو سناتی ہوں. یہ 27 مئی کی خبر ہے 2001, ینگ ہاؤس وائف برنٹ الائیو فار ڈاؤری. ہم بھی اپنے اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ اسٹوو پھٹ گیا, لڑکیاں مر گئیں. کوئی نہیں اسٹوو پھٹا کرتے اس طرح سے, وہ جہیز کے لیے مار ڈالتے ہیں بہوؤں کو یا بیویوں کو. تو رنکی کسی لڑکی کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے, 19 سال کی. تو اس کی شادی ایک شخص انیل سے ہوئی. شادی کے بعد اس کے سسر نے اس کی ماں سے کہا کہ تم کلر ٹیلی ویژن دو, بلیک اینڈ وائٹ ہمیں نہیں چاہیے. اور موٹر سائیکل کا بھی اس نے تقاضا کیا. اور جب رنکی کی ماں یہ چیزیں نہ پرووائڈ کر سکی تو انہوں نے اس کو سخت جسمانی ٹارچر کیا. اور اس کے بعد اس کے شوہر اور اس کی ساس نے اس کو مل کر جلا دیا. ٹائم میگزین میں آیا ہے کہ 1980s سے لے کر 1990s میں جہیز کی ڈیمانڈ 15 گنا بڑھ گئی ہے. کتنی ہی عورتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہیں یا ان کو مار ڈالا جاتا ہے. یہ سب اس میں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جہیز کے نام پر. اور ہندوؤں کے ہاں ان کی عورتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سسٹم کو ختم کرو, جہیز کے نام کو ختم کرو, یہ لعنت ہے بہت بڑی. آپ اسلام کو رہنے دیجئے ایک طرف, صرف اس کو ایک ویمنز لپ کے ایشو کے طور پر لے کے دیکھیے, ایک سوشل سروس کے طور پہ لے کے دیکھیے کہ اس جہیز نے کس قدر زیادتی کی ہے. کتنی لڑکیاں جان سے مار ڈالی جاتی ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ جلا دی جاتی ہیں. اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ان سب پر آتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں. یہ ہم کو سوچنا ہے اس بات پہ. ہم اتنے بھولے بن کر یہ نہ کہیں کہ جی جو افورڈ کر سکتا ہے دے دے, جو افورڈ نہیں کر سکتا نہ دے. ایسے نہیں ہوتا, ٹرینڈ بن جاتا ہے معاشرے کا, جو دے سکتے ہیں وہ نہ دیں. اور جہیز دینے سے بیٹیاں خوش نہیں رہتی, تو کیوں آج کل جو لاکھوں کا جہیز دیا جا رہا ہے پھر اتنی لڑکیاں ناخوش کیوں ہیں اپنے گھروں کے اندر؟ طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ڈیمانڈس کیوں بڑھ رہی ہیں اور زیادہ؟ کوئی وجہ ہے؟ اسی طرح ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فلنتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں بہت سی, ٹھیک ہے لا علمی کی وجہ سے, شاید فیکٹس اینڈ فگرز ان کے علم میں نہیں ہیں, وہ جب خدمت کرتے ہیں غریبوں کی تو کہتے ہیں کہ ہم غریب بچیوں کو جہیز بھی فراہم کرتے ہیں. ضرور آپ غریبوں کی خدمت کیجئے, خیال کیجئے. شادی ہو رہی ہے, گھر میں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, صرف آپ یہ جو پرسپشن ہے اس کو چینج کر سکتی ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہم غریب لڑکیوں کو جہیز دیں گے, آپ کہیں کہ ہم غریب لڑکوں کو مہر کی رقم دیں گے. اس سے پرسپشن کا فرق پڑے گا. شادیاں ہوتی ہیں تو آخر لڑکی کی ماں ہی کیوں آ کر مانگتی ہے کہ باجی میری بیٹی کی شادی ہے تو جہیز کے پیسے دے دو؟ کبھی کوئی آپ کے پاس لڑکے کی ماں آئی یہ کہنے کے لیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور مہر کی رقم نہیں ہے, اب میں بہو لا رہی ہوں, اب مجھے گھر میں چیزیں چاہیے اپنی بہو کے لیے, تو باجی آپ مجھے پیسے دے دیجئے؟ کبھی آئی آپ کے پاس کوئی عورت جہیز کے نام پر ہی آتی ہیں؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جہیز کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ کتنی نا انصافی ہے کہ ایک لڑکی اگر پیدا ہو تب اس کا باپ اور اس کی ماں فکر میں پڑ جائے. کیوں نہ پڑھاتے ہیں نہ لکھاتے ہیں ہم کو, اس لیے کہ جہیز جو جمع کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں آرگن ڈونیشن بہت ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئی آرگن پہنچا امریکہ میں یا کہاں, تو بہت انہوں نے شکریہ ادا کرنا چاہا کہ بھائی کس نے اپنا آرگن ڈونیٹ کیا ہے. وہ خیر ڈھونڈتے ہوئے انڈیا آئے, پوچھا تو کڈنی ڈونیٹ کی تھی ایک آدمی نے 2500 روپے کے عوض. اس سے پوچھا کہ تم نے 2500 روپے میں کڈنی کیوں بیچی؟ اس نے کہا بہن کی شادی کرنی تھی اور جہیز چاہیے تھا. اتنا بڑا یہ سکروج ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, سخت لعنت ہے جہیز کی لعنت. یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو ہم اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں, ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں, ہم شروع کریں گے کہ ہم نہیں دیں گے. جب بھی بات ہوتی ہے مائیں کہتی ہیں جی ہم کیا کریں, ہم تو لڑکی والے ہیں. تو لڑکی والے ہیں تو کیا ہوا, اللہ نے تو آپ کو گھٹیا یا سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں بنایا. ہم نے کیوں ہندوؤں سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ لیا اور کمتر سمجھ لیا؟ کوئی لڑکی والے کمتر نہیں ہیں. لڑکی پیدا ہونے پہ آج بھی پڑھے لکھے ہسبینڈ جو ہیں وہ طلاق کی دھمکیاں دے دیتے ہیں کہ طلاق دے دیں گے اگر دوسری سے تیسری بیٹی ہوئی. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے اور یہ سارا چکر ہے ہی جہیز کا. جہیز کے نام پہ تو بالکل مت دیجیے. اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے, اس چیز کو تبدیل کرنا ہے کہ گھر میں ساز و سامان لانا لڑکی کی ذمہ داری ہے, اس کی نہیں ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی بیٹیوں کو مقام نہیں دلا سکتے. بجائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایلیویٹ کریں اسلام کے لیول پر, ہم نے اپنی بیٹیوں کو ہندوؤں کے لیول پر گرا دیا. کتنا ظلم کیا ہے ہم نے خود اپنی بیٹیوں پر. بیٹی اپنی ذات سے بہت قیمتی ہے, خود بہت قیمتی ہے. کہاں یہ کہ تیسری چوتھی بیٹی پر نہ مبارکباد دی جائے اور نہ مٹھائی بانٹی جائے اور کچھ نہ کیا جائے. کیوں سمجھتے ہیں کہ بیٹا کھلاتا ہے؟ بیٹا نہیں کھلاتا, اللہ کھلاتا ہے. لوگوں کے سات سات بیٹے ہیں اور ایک ان کے پاس نہیں ہے اور قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں. تو بیٹے رزاق نہیں ہوتے, اللہ کی دین ہے, بیٹیاں بھی بیٹے بھی. ٹھیک ہے, بیٹے کی تمنا فطری طور پر ایک عورت کے دل میں ایک مرد کے دل میں ہوتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے نہیں تھے تو کیا ہوا؟ اس سے کوئی خوش قسمتی کا یا بد قسمتی کا کوئی معیار ہم بنانا چاہتے ہیں؟ تو بہت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے آخر کیا کیا تھا اپنے معاشرے میں. جب تک ہم اس چیز کی اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا کہ کبھی کسی پر ابلتا تیل ڈال دیا جاتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ کچھ کر دیا جاتا ہے. اور کس طرح لڑکیاں جو ہیں وہ ماری جا رہی. وہ آتا ہے نا تیسویں پارے میں, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے اللہ پوچھے گا کہ بتا ننی سی جان کس جرم میں تو زندہ گاڑ دی گئی تھی, تو اللہ تو پوچھے گا, ان سب کا مقدمہ جائے گا کہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے تم کو جلایا گیا تھا, مارا گیا تھا. اور خود جو ینگ جنریشن ہے ہماری, ہماری اپنی ینگ گرلز, ان کو کہنا چاہیے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. کتنی زیادتی ہے کہ اپنے باپ کی کمائی سمیٹ کسی اور کے گھر چلے جائیں. مرد کا کام ہے, اللہ نے اس کو قوت بازو دی ہے, وہ کمائے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے. وہ قالین بچھائے, وہ ٹیلی ویژن لے کر آئے, وہ ڈبل بیڈ لے کر آئے. لڑکی اپنے باپ کا پیسہ لے کر جائے, ہمارا دل چاہ سکتا ہے؟ ہم بھی بیٹیاں ہیں, کیا ہم اپنے باپوں پر ایسا بوجھ بننا چاہیں گی کہ ہم فرمائشیں کریں کہ نہیں ابو یہ نہیں فلاں لیٹسٹ ماڈل کا فرنیچر اور وہاں سے نہیں اور وہاں سے لے کر دیجیے. اور ہمارے ہاں عزت کا معیار یہ بن گیا کہ کس نے اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دیا. اس دن ایک خاتون آ کے مجھ سے بات کر رہی تھی, باتیں باتوں میں کہنے لگی کہ ہاں وہ کوئی گرے پڑے گھرانے کی لڑکی نہیں ہے, بہت اعلیٰ گھرانے کی لڑکی ہے, گاڑی لے کر آئیے جہیز میں. تو کیا اعلیٰ گھرانے کا مطلب ہے کہ ڈھیروں ڈھیر جہیز دیا جائے؟ تو بتائیں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہماری نظر میں کیسی تھیں؟ ان کو تو جہیز نہیں دیا گیا, ان کے گھرانے کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ اگر زیادہ جہیز لانا اعلیٰ گھرانے کی نشانی ہوتی ہے. اور جو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جہیز فاطمی, وہ کوئی جہیز نہیں تھا. جہیز کا تو نام ہی نہیں ہے عربی زبان کے اندر, مہر کی بات ہوتی ہے ساری. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہر دیا تھا حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہا کو, اور اس مہر کے پیسوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو اور جوڑا اور جو چھال والے تکیے اور مشکیزہ وغیرہ جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں آپ نے وہ دیا تھا. اگر ماؤں سے بات کرو لڑکیوں کی, کہتے ہیں کہ جی ہم خالی ہاتھ کیسے اپنی بیٹیوں کو جانے دیں, ہماری تو بے عزتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں کون سی بے عزتی ہے؟ اب یہاں پر ہم آئے ہیں یا کسی کے گھر ہم مہمان کے طور پر آتے ہیں, جب آپ ان کے ہاں مہمان کے طور پر آتی ہیں تو وہ آلریڈی آپ کے لیے سارا سامان وہاں پہ مہیا کرتے ہیں, کرسی, میز, گلاس, سب کچھ. اگر یہ کہا جائے آپ سے کہ آپ آ رہی ہیں اپنا گلاس خود لائیے گا, اپنی کرسی خود لائیے گا, تو کیا یہ عزت کی بات ہے؟ اس کے اندر میرے نزدیک تو کوئی اس میں عزت نہیں ہے, انتہائی بے عزتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آگے ساسیں تانا دیتی ہیں, دینے دیں ان کو تانا. جس کو تانا دینا ہے نا تو وہ کہے گا کہ سوئی نہیں لائی, اس پر بھی تانا دیں گے. جب لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, تو یہ بھی ان کا کانفیڈنس آزمانے کا ایک میدان ہے. صبر کر لیں, اللہ کی خاطر صبر کریں, تانے کا جواب نہ دیں, لیکن جہیز نہیں دینا. اور کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ جی لڑکے والے ابتدا کریں. لڑکے والے مانگنا چھوڑیں گے تو لڑکی والے دینا چھوڑیں گے. جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے اتنی ریزسٹنس نہیں آتی جتنا لڑکی کی ماؤں کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے. سخت ناراض ہونے لگتی ہیں کہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہم پراؤنیوں کے جوڑے نہ دیں, کیا مطلب ہے آپ کا ہم جہیز نہ دیں, ایسی بے عزتی کروائیں اپنی بیٹی کی. تو جب معیار عزت کا ہم نے مشرکوں والا بنا لیا تو ہم شفاعت کے منتظر بھی نہ رہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ہندوؤں کی سنتوں کو تو یوں ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے اور ہمارے پیارے نبی کی سنتیں یوں ہمارے پیروں تلے ہیں, تو جو آفتیں ہم پر آ رہی ہیں پھر تو آئیں گی, یہ تو دنیا کی ہم سزا ہے جو کہ بھگت رہے ہیں اور آخرت کی سزا پھر اپنی جگہ ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود ان کو اپنے لیے ناپسند ہیں, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے, ان کے لیے تو ایک چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ, ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. تاللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم, لقد ارسلنا الى امم من قبلک, ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں میں رسول بھیجے, فزین لهم الشیطان اعمالهم, تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے. بیٹیوں کو دفنانا, بیٹیوں کو گھٹیا حقیر سمجھنا, ان کے پیدا ہونے پہ رونا پیٹنا, طلاق کی دھمکیاں دینا, اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا, ان کے گھر والوں کو گھٹیا سمجھنا, کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہمارے ہاں بیٹی کے گھر والے کی. ایک خاتون کہنے لگی, بہت فخر سے کہہ رہی تھیں کہ میری بیٹی میرے پڑوس میں رہتی ہے لیکن آج تک میں نے اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا. عقل کی بات ہے, آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں پیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تھے تو بالکل پانی پیتے تھے. بیٹی جتنی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اتنی مشکل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, برابر ہے, محنت برابر کی لگتی ہے دونوں پر, بلکہ بیٹی پالنے پر محنت زیادہ ہے. بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے انسان کو, جتنی ہمدرد جتنی پرخلوص بیٹی ہوتی ہے, شاید لڑکوں کے اندر مردوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہے نا اتنے. اتنی پیاری اتنی قیمتی چیز پر ماتم کرنا, رونا اور پیٹنا, یہ ہندوؤں کی رسم لے لینا کہ ہم بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیئیں گے, سسرال والوں کی طرف سے تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے گھر والے آ کر کھاتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ کہا ہے نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, اور اتنا ہم پکا ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی ان رسومات کو کہ ہم اتنا سنتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے جتنا ہم ان رسومات کو. یہ رسومات دین بن گئی ہیں, دین ایک بائی دی وے رسم بن گیا ہے. شیطان نے کتنے خوبصورت کر دیے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, قیامت کے دن وہی ان کا ولی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو مان لیں. واقعی ہمارے نبی کی سنت, آپ کے طور طریقے, جس طرح آپ نے شادی بیاہ کیے, کتنے پیارے ہیں, کتنے ہلکے ہیں. ہلکی پھلکی شادی ہوتی ہے, لڑکی والے بھی خوش, لڑکے والے بھی خوش. ہم نے شادیوں پر رسموں کا وہ تومار, وہ بوجھ لاد دیا ہے کہ خوشی کا موقع بھی ٹینشن سے بھرا ہوا ہے. خوشی تو ایک طرف رہ جاتی ہے, اتنے جھگڑے, کیوں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کیوں اتنے فساد ہوتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں پر؟ یہ بے برکتی ہے نا. قرضوں کے انبار لیتے ہیں جہیز دینے کے لیے, بریاں دکھانے کے لیے. یہ تو رحمت ہے, خدم و رحمت لقومی یومنون. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیں. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها, اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. اسی طرح مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا اجر ہے, آپ کو پتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ کہ جو میری سنتوں کو زندہ کریں اور اس کا علم لوگوں کو دیں. مسواک کرنا بھی سنت ہے, آسان ہے, شادی کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جہیز ختم کرنے کی سنت، مہر دینے کی سنت، ان سنتوں کو ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے. ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی جوسز وغیرہ جو پیے جاتے ہیں. تتخذون منہ سکرن ورزقا حسنا، جس سے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یہیں سے مسلمانوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس مکی سورت کی اس آیت سے کہ آئندہ چل کر شراب حرام ہو جائے گی. اور واقعی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ انار دے، انگور دے، اتنے اچھے اچھے پھل دے جو اتنے فائدے مند ہیں، اور ان کو گلا کر اور سڑا کر اور فرمنٹیشن کر کے اس کے اندر اور نشہ پیدا کر کے اپنی صحت برباد کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. تو سکر ان کو الگ رکھا، نشہ آور چیز کو، رزقا حسنا اچھا رزق، اس کو الگ رکھا. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اس قدر پروموٹ کرتے ہیں نا شراب کو، وہ کہتے ہیں کہ ریڈ وائن صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا بھائی کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں انار کا جوس ہوتا ہے. تو کیا انار کا جوس نہیں پی سکتے؟ تو اس طرح زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ہر برے کام کو بڑا مزین کر کے، ضرورت بنا کر، کلچر تہذیب کے نام پر پروموٹ کرتا ہے. وأوحى ربك إلى النحل، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. أن اتخذي من الجبال بيوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا. ومن الشجر، اور درختوں میں. ومما يعرشون، اور چڑھائی ہوئی بیلوں میں. ثم كلي، پھر کھا. من كل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے. بڑی اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ یہاں پر ساری بات مونس کے صیغے میں آ رہی ہے، فیمنن پروناؤن میں بات آ رہی ہے. اس زمانے میں تو یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی، آج پتا چلا کہ شہد کی مکھیاں، ان کی تین کیٹیگریز ہیں. ایک ڈرونز ہوتے ہیں میل، ایک کوئین، اور ایک فیمیل ورکرز. ڈرونز جو ہوتے ہیں میل، میل بیز جو ہوتی ہے وہ صرف کوئین کو فرٹیلائز کرتے ہیں، اس کے آگے ان کا کچھ کام نہیں ہے. باقی شہد جمع کرنا، پھلوں کا رس جمع کرنا، اور شہد بنانا، چھتے کی صفائی کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ فیمیل ورکرز کرتی ہیں. تو ان سے مونس کے صیغے میں خطاب ہے. اور جو یہ پھلوں کا جوس چوستی ہیں، پھلوں کا رس چوستی ہیں، ان کی غذا نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا کہ وشربی اور پی، کہا ثم کلی، کھا. شہد کی مکھیوں کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ پولن کھاتی ہیں، جوس نہیں پیتی، خیانت نہیں کرتی، اس لیے کہ جوس سے تو شہد بننا ہے، اس کو لا کے ڈپازٹ کر دیتی ہیں. ثم کلی من کل ثمراتی فصل کی سبل رب کی ذللا، اور کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل. اس پر تو ہمارے پاس پورا پریزنٹیشن ہے الحمدللہ، جو ہم کورس کرواتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں. یہاں تو موقع نہیں ہے، بس چند باتیں آپ کی دلچسپی کے لیے. شہد کی مکھی ہے، اس کا جو سر ہے، اس کا برین، اس کا سائز پن ہیڈ جتنا ہوتا ہے، اتنا سا اس کا دماغ ہوتا ہے. اور سوچیں وہ کیا کیا کچھ بنا لیتی ہے. چھتا بھی جو مکھیاں بنانا شروع کرتی ہیں، یہ بیچ میں سے نہیں شروع کرتی. کروشیا جب بنایا جاتا ہے تو سینٹر سے شروع کر کے بڑھاتے ہیں، تو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں بناتی، یہ چار کونوں سے شروع کرتی ہیں، اور اس پرفیکشن کے ساتھ اس کو لے کر آتی ہیں کہ جب وہ بیچ میں آتی ہیں تو پرفیکٹ ہیگزاگون بن جاتا ہے. اور یہ ہیگزاگون کا جو شیپ ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ شیپ ہے چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے، میکسیمم اس کے اندر سپیس کریٹ کی جاتی ہے. اتنا کچھ سوچ رہی ہیں، خود نہیں سوچ سکتی، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے پروگرام کر کے ان کو بھیجا ہے. ایک پاؤنڈ شہد کے لیے 55,000 مائل اڑتی ہیں، 2 ملین پھولوں کا رس جمع کرتی ہیں. ایک مکھی ساری زندگی میں بمشکل چند قطرے شہد بناتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور جتنا یہ شہد بناتی ہیں چھتے کے اندر، خود نہیں استعمال کرتی. کس کے لیے کرتی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے بناتی ہیں، بغیر کسی صلے کے، توقع کے، انسانوں کے لیے بناتی رہتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کا مزاج، ساری کائنات مسلم ہے نا، اسلام کا مزاج دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ دینے والا اسلام ہمیں مزاج سکھاتا ہے. پھر چھتا اپنا بناتی ہیں، اس کی حفاظت کیسے کرتی ہیں، اگر انسیکٹیسائڈ کہیں اسپرے ہوا ہوا ہے تو جو دربان ہوتی ہے، دربان مکھی، وہ اس مکھی کو اندر نہیں آنے دیتی، وہ وہیں مار ڈالی جاتی ہے بجائے کہ اندر آئے اور وہ شہد کو پولیوٹ کر دے یا خراب کر دے۔ زبردست نظم ہے، زبردست ان کی آرگنائزیشن ہے، ڈنک بھی ہے ان کے اندر اور شہد بھی ہے، بالکل ایک مومن کی طرح کہ اذلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم اور میٹھے اور کفار کے لیے سخت ڈنک ہوتا ہے ان کے اندر۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون، اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ شہد بہترین ٹونک ہے، اس میں وائٹامن بی 13، وائٹامن بی 14 ہوتے ہیں، فولک ایسڈ ہے، فاسفورس ہے، رائبوز ہوتا ہے جو کسی اور غذا میں نہیں ہوتا، جو رائل جیلی ہوتی ہے، یہ بہت مفید ہوتی ہے بیماری سے، جو انسان صحت کی طرف جا رہے ہوں تو ریکوپریٹ کرنے کے لیے یہ چیز بہت عمدہ ہے۔ انزائمز ہیں، فرکٹوز ہے اس کے اندر، گلوکوز ہے اس کے اندر، بہت بہترین چیز ہے غذا کے طور پہ اور صحت کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، تندرستی دینے والی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم دو تندرستی دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک قرآن جو روحانی صحت کے لیے ہے اور ایک شہد جو کہ جسمانی صحت کے لیے ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے کہ انسان ایسا محتاج ہو جائے کہ نہ خود کھا سکے، نہ اپنے آپ کو صاف کر سکے، کچھ یاد اس کو نہ رہے، سیکنڈ چائلڈ ہوڈ بچوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان اللہ علیم قدیر، حق یہ کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں، تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر آپ دیکھیں کیسے بیویوں کی قدر کروائی جا رہی ہے کہ کتنی تکلیف اٹھا کے تمہاری بیوی تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہے، خیال کرو اس کا۔ پریگننسی میں جب عورتیں چڑچڑی ہوتی ہیں یا پریگننسی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد جو ان کا حال ہوتا ہے، تو مردوں کو بہت ہدایت ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، ان کی دلجوئی کریں، بچہ پیدا ہونے کے سلسلے میں بھی اور بعد میں بھی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھی اچھی چیزیں اس نے تم کو کھانے کو دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، پھر کیا یہ لوگ سب کچھ یعنی جانتے دیکھتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں میں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم تو کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں، انصار نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو بالکل ویسا جیسے میری ماں، یا اللہ بالکل کسی بادشاہ کی طرح ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں۔ یہ تصور بھی قائم کر لیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اس امیج میں ہم قید ہو کر رہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے کہ ولا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تو تیری ثنا بھی نہیں کر سکتا، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ ہم اپنے محدود امیجنیشن کو استعمال کر کے اور ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی برائی ہو جائے، اللہ کی شان کے خلاف ہو وہ چیز۔ تو فرمائے کہ اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ ہل یستوون، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک آزاد اور ایک غلام یعنی دنیا میں برابر نہیں ہے۔ تو انسان جو کہ بندہ ہے اللہ کا، غلام ہے، پابند ہے، محدود ہے، تو مخلوق اور خالق وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار ہو۔ بچہ ہوتا ہے، صحیح سلامت بچہ ہو جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ کان سے درست ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بجائے کہ ہم یہ شکر کریں کہ ہر چیز اس کی ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہائے لڑکی کتنی ناشکری ہے اپنے رب کی، یا کہتے ہیں ہائے رنگ کالا، اور لڑکی اگر ہو گئی اور رنگ بھی کالا تو کہتے ہیں ہائے اب شادی کہاں ہوگی، ہائے چھوٹی آنکھیں۔ کبھی سوچا کہ وہ آنکھیں نہ ہوتی، وہاں پر سپاٹ ہوتی ہے وہ جگہ، تو کیا کر لیتے؟ کہتے ہیں ہائے ایک اور بچہ، چار بچے ہیں، پانچواں بچہ، وہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے نا معاشرے میں۔ یا اگر کوئی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور پریگنینسی ہو گئی ہے تو منہ چھپائے چھپائے پھرتے ہیں لوگوں سے، کیا شرمندگی ہے اس کے اندر مجھے بتائیں؟ اللہ کی دین ہے، جس نے چار پلوا دی کیا وہ پانچ نہیں پلوا سکتا؟ پانچ دے دی تو چھ نہیں پلوا سکتا؟ لیکن لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، یا قرآن پڑھو گے تو تم شکر ادا کرو گے، اور نہیں پڑھو گے تو اسی طرح جہالت میں رہو گے۔ الم یرو الی الطیر، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، دیکھو پرندوں کو دیکھو، بھوکے پیٹوں گھروں سے نکلتے ہیں، پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، صبح صبح چہچہاتی ہوئی چڑیاں نکلتی ہیں، اڑتی ہیں، خود بھی کھاتی ہیں، اور چونچ میں پھر اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لاتی ہیں، اور کتنے پیار سے اپنے بچوں کی چونچ میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو لہذا خیال کرو اپنے خاندانوں کا، خوش رہو، دیکھو چڑیاں کیسے اپنے گھونسلے کا خیال رکھتی ہیں، چڑیے سے لڑتی نہیں رہتی ہر وقت، سکون سے رہو، چڑیاں بھی رہتی ہیں سکون سے، تم بھی سکون سے رہو۔ گھر میں اور مکان میں فرق ہے نا، چھوٹا سا گھونسلہ بنا لیں اپنے گھر کو، امن کی جگہ، گھر ہو اور امن ہو بس دل وہیں لگے گا، بڑا مکان ہو سجا سجایا شوکیس کی طرح ڈیکوریٹڈ، اور وہاں پر ایک محبت کرنے والی عورت اور محبت کرنے والا مرد نہ ہو، بیکار ہے وہ گھر، سکون ہی نہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ ہم سے کیا کہا؟ میوزیم نہیں بنا لو ان کو، ڈیکوریشن پیس مت بناؤ، اترانے کے لیے، برتری جتانے کے لیے گھروں کو استعمال مت کرو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ کمال کی بات ہے، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، گرمی سے بچانے والی، عام طور پہ تصور تو یہ تھا کہ بھئی پوشاک تو سردی سے بچاتی ہے، گرمی سے کیسے بچاتی ہے؟ آج ہمیں سائنس نے بتایا ہے کہ سن لائٹ کے سامنے، سورج کی دھوپ کے سامنے اگر انسان اپنی جلد کو بہت زیادہ کھلا رکھے تو کینسر ہو جاتا ہے، اسکن کینسر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی اسکن کو ایکسپوز مت کیجئے، ڈھانک کر رکھیے، کور کر کے رکھیے. کیا خوبصورت بات اللہ نے فرما دی اس زمانے میں. اب گئے سن بیدنگ کے زمانے، جس کو کینسر کرانا ہے وہی یہ کام کرے گا. وسرابیلا تقیکم باسکم، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی ساری گھڑی ہوئی باتیں گم ہو جائیں گی جو کچھ کہ یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجیے جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے. ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسر تسلیم خم کر دیا. اب بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے. عثمان بن مزون صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ یہ آیت سن کر ایمان لائے. ایک اور عرب کا بڑا سردار تھا، صرف ایک آیت سن کر ایمان لایا. اس قدر جامع بات کہہ دی گئی ہے ایک ہی چھوٹی سی آیت میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا تھا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہاں پر کھول دیا گیا. ایک لفظ امر بالمعروف کو تین الفاظ سے بیان کیا گیا، ایک ٹرم کو، اور ایک ٹرم نہیں عن المنکر کو بھی تین الفاظ میں بیان کیا گیا. فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. کتنا پیارا حکم ہے ہمارے اتنے اچھے رب کا، عدل بھی یعنی کہ انصاف اور اعتدال. کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، ماڈریشن ہے اسلام کے اندر. نفس کے حقوق کا بھی خیال ہے اور روح کے حقوق کا بھی خیال ہے. ریسپانسبلٹیز اور پرولیجز، ذمہ داریاں اور جو حقوق ہیں، حقوق اور فرائض کے اندر مکمل توازن ہے، عدل ہے اس کے اندر. اور احسان، احسان یہ ہے کہ انسان حق سے بڑھ کر دے. معاشرے میں یا خاندان میں جو بھی نظام قائم ہوا ہے اس کی بنیاد تو عدل پر ہے، لیکن اس عمارت کی خوبصورتی احسان سے آتی ہے. اگر بالکل خشک قوانین پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے لگیں تو زندگی بالکل بے جان اور ٹھنڈی ہو جائے، بالکل خشک ہو جائے، کوئی اس میں جذبات نہ رہے، ڈرائی، بالکل انڈیفرنٹ ہو جائیں سب ایک دوسرے کی طرف سے، ایک انچ اپنے حق سے ہٹنے پر کوئی راضی نہ ہو اور ایک انچ کسی کے حق سے زیادہ دینے پر راضی نہ ہو، وہ جو ہم نے پڑھا ہے نا پاؤنڈ آف فلیش والی چیز، یہ حال ہو جائے. عدل تو اس لیے کہ وہ تو برابری کرتا ہے نا، انصاف. قوانین پر زندگیاں نہیں گزرا کرتی. اس کے لیے احسان کی ضرورت ہوتی ہے, رواداری کی ضرورت ہے, مروت کی. کبھی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا, کبھی کسی نے میرا حق نہ دیا تو میں نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا, احسان کیا, نرمی کا معاملہ کیا. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ کاغذ پہ, اسٹیمپ پیپر پہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے. کوئی تحفہ ہے جو شوہر لے کر آتا ہے اپنی بیوی کے لیے, تو کیا نکاح نامے پہ لکھا تھا کہ اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو ایک تحفہ لے کر آئے گا؟ نہیں. یا بیویاں بہت سے کام کرتی ہیں ہسبینڈس کے لیے, سر میں تیل ڈال دیا, کنگا کر دیا, جوتا پہنا دیا, کپڑے نکال دیے. اب اگر یہ کام آپ دیکھیں کوئی اسٹیمپ پیپر پر لکھے ہوتے ہیں, شوہر ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیا ہے, یہ جذبات ہیں جو کہ زندگی کو چاشنی دیتے ہیں, اور یہ احسان کے ساتھ ہونے چاہیے, زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو اللہ حکم دیتا ہے تم کو احسان کا, لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیا کرو, رواداری کا کام کرو, مروت سے رہا کرو, دینے والے بنو, و ایتائے ذی القربا, اور رشتہ داروں کو دو. رشتہ داروں کو دینا یہ اسلام کا یوں سمجھیے کہ سوشل سیکیورٹی نیٹورک ہے. سب اگر اپنے اپنے خاندانوں کے غریبوں کو سنبھال لیں تو سارا معاشرہ نہ سنور جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مجبور کیا تھا کہ اپنے یتیم چچا زاد بہن بھائیوں کا خیال کرے. تو یہ چیریٹیز میں جا کر دینا یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے گھر سے چیریٹی شروع ہونی چاہیے. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ اپنے والدین تو اولڈ ہوم میں پڑے ہیں اور کسی دوسرے تیسرے چوتھے ملک میں جا کر ان کے یتیموں کی اور غریبوں کی خدمت کی جا رہی ہے. یہ نہیں اللہ کو پسند. شروع کرنا ہے اپنے گھر والوں سے. وینہا, اور وہ منع فرماتا ہے, عن الفحشاء والمنکر والبغی, بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی کرنے سے. فحشاء بے حیائی. بے حیائی کا ڈیفینیشن دینا ضروری نہیں ہے, ہم خود جانتے ہیں بے حیائی کیا ہے. چاہے ہم اس کو فیشن کا نام دے دیں یا ٹرینڈ کا نام دے دیں یا کلچر کا یا انٹرٹینمنٹ کا یا جو بھی ہم اس پہ لیبل لگائیں, بہرحال, یا چیریٹی شو کا لیبل لگائیں, ہم جانتے ہیں کہ بے حیائی کیا چیز ہے. تو لباس میں ہو یہ چیز, یا عادت ہو کوئی بے حیائی کی, یا گفتگو ہو لچر گفتگو, اور گالی دینا بھی فحش میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ نے فحش سے منع کیا ہے اور منکر سے بھی منع کیا. کچھ منکر تو ایسے ہیں جو کہ فطرت میں ہے انسان کی, مثال کے طور پہ وعدہ خلافی, جھوٹ بولنا, اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے, فطرت بتاتی ہے. کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری عقل ہماری فطرت ہمیں گائیڈ کر نہیں سکتی. مثال کے طور پہ مردار نہ کھانا یا سود کا حرام ہونا, تو یہ منکرات فطرت کے بھی ہیں کچھ, اور کچھ منکرات شریعت کے بھی ہیں. اور سرکشی, زیادتی, یعنی اپنی قوت استعمال کر کے اور دوسروں پر ناجائز دباؤ ڈالنا, اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھانا. یعظکم لعلکم تذکرون, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سارے افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر اور فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ یعنی تم ایک امت ہو, تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا, برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. یعنی یہاں مسلمانوں کو ایک مثالی طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم وعدہ خلافی کرو, یا تم بےمانی کرو, یا تم چور بازاری کرو, اور تم اپنے وعدے وفا نہ کرو اور تمہارا برا طرز عمل دیکھ کر لوگ دین سے اسلام سے دور ہٹ جائیں۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتنہ نہ بنا کافروں کے لیے، تو فتنہ یوں بھی بن جاتے ہیں کہ خود اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان بن جائیں اپنی بدعملی، بد اخلاقی اور بد معاملی کی وجہ سے۔ تو کہا کہ یہ نہ کرنا کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دو۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اگر تم اپنی نعمتوں کو پرزرو کرنا چاہتے ہو اللہ کے پاس پرزرو کراؤ، ہدایت کے راستے میں ان کو استعمال کرو تو ہدایت تو بہترین پرزرویٹو ہے۔ یہاں تو تم دیکھتے ہو کہ چیزیں پھٹ جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، دل سے اتر جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، یہاں نہ جمع کرو، اللہ کے پاس جمع کرو۔ اللہ الباقی ہے، جو باقی کے ساتھ رشتہ جوڑے گا اس کو بقا ہے اور جو فانی دنیا کے ساتھ رشتہ جوڑے گا اس کو تو فنا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیے کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یعنی اعمال کا ایوریج نہیں نکالا جائے گا کہ اچھا کچھ اعمال 10 کیٹیگری کے تھے، کچھ 5 کیٹیگری کے تھے، تو اس کا ایوریج نکالا جائے، نہیں، جو کم تر درجے کے اعمال تھے ان کا بہترین درجے کے اعمال جیسا اجر دیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ دراصل اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ یعنی جو بھی اس قرآن کو اعتراض کے بجائے ہدایت کی نظر سے پڑھے گا وہ ضرور ہدایت پالے گا۔ ہدم و بشرا للمسلمین ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہد القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ ذکر ہے ان کا کہ جن کو ایمان مل گیا، عمل ان کا ایمان کی گواہی دینے لگ گیا، عمل صالح کرنے لگ گئے۔ اب عمل صالح بگڑے معاشرے میں کرنا تو دراصل دنیا والوں کی طرف سے اپنی شامت بلانا ہوتا ہے، شدت کی مخالفت ہے اور ہر طرح کا ایموشنل پریشر، جذباتی دباؤ ڈالا جاتا ہے اور بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اٹھا کر گھر سے باہر نکال دیا جائے، گھر میں رہنے والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بالکل اجنبی ہیں، یقین نہیں آتا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے رہ رہے ہیں، یوں نظریں پھیر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ حالات بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست ہمارا پرسیکیوشن ہو رہا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دنیا تو بناؤ، آخرت تو دیکھی جائے گی، تو لہذا وہ اپنا عمل چھوڑ کر دوبارہ سے پھر کفران نعمت کس طرح کرتے ہیں کہ پھر نیکیاں چھوڑ کے پھر بیک سٹیپ کرنے لگتے ہیں، وڈرا کر جاتے ہیں اور پھر انہی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں جس میں کہ پہلے تھے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ ایک دفعہ انسان عمل پر چل پڑے، اب جم جائے، ثم مستقم، اور اللہ پر بھروسہ کرے، یہ مشکلات تو گزر جائیں گی، یہ ناراضگیاں تو گزر جائیں گی۔ انسان ناراض اگر ہوتے ہیں تو اللہ ان کو منوا دے گا، لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو کسی انسان کا بس نہیں کہ اس کو منوا دیں۔ دنیا بگڑ گئی تو کوئی بات نہیں، سبھی کو جانا ہے نا چھوڑ کر۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، اگر یہاں کوئی پرابلم ہے، آپ کی سیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے تو کیا ہے، تھوڑی دیر کو ہیں، گھر تو آپ کا کمفرٹیبل ہے، تو یہ دنیا کا کیا معاملہ ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے یہاں پر ہے، یہ بگڑ بھی جاتی ہے تو بگڑ جائے، لیکن آخرت اگر بگڑ گئی تو وہ کیسے سمرے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وبصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، یہ آخرت میں ضرور خسارے میں رہیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، پھر وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ بعد ہا کو نوٹ کیجئے، بعد ہم کیا کہتے ہیں، پہلے ہی، نہ جہاد کریں، نہ ہجرت کریں، نہ صبر کریں، بس اللہ غفور و رحیم ہے، یہ تو نہیں لکھا قرآن میں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی اسی کی تم بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد، پھر دیکھیے وہی آ رہا ہے، اس کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان اور یکسو، اور وہ کبھی مشرک نہ تھے. ساری امتیں جو کام کرتی ہیں، جو قربانیاں دیتی ہیں، وہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے دے دی. مشرکوں میں سے نہ تھے، نہ کبھی انہوں نے آنکھوں سے نظر آنے والے بتوں کے ساتھ شرک کیا، نہ کوئی دل کے اندر کوئی انہوں نے بت بنا کر رکھے، نہ محبت کو بت بنایا، نہ رشتہ داریوں کو انہوں نے بت بنایا، نہ اولاد کو بت بنا کر پوجا، نہ ہی والدین کو. شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. شرک کے بارے میں یاد رکھیے کہ شرک ہر زمانے میں شکل بدل لیتا ہے، کبھی کسی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی شکل میں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شرک کو اس کی ہر شکل میں پہچان لیں. آج کی رسومات بتوں سے کم نہیں ہیں. جیسے پہلے بتوں کی پوجا چھوڑنے پر خاندان والے لڑتے اور جھگڑتے تھے، اسی طرح آج رسومات کو چھوڑنے پر خاندان والوں اور معاشرے کی طرف سے پرسیکیوشن ہوتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو کہ بہترین ہو. دعوت دینے کا ذکر کیا جا رہا ہے، انوائٹ کرو. انویٹیشن کیسا ہوتا ہے، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بلایا جاتا ہے. یو آر کارڈلی انوائٹڈ، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے، تو خوشی کا احساس ہوتا ہے جس کو مدعو کیا جا رہا ہو اس کو. تو یہی انداز دعوت دینے کا ہونا چاہیے. بخاری میں آتا ہے، یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو. آسانیاں کرو، دشواریاں مت پیدا کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت مت ڈلواؤ، بیزار مت کرو. انوائٹ کرنے کا انداز ایسا ہو کہ لوگوں کا دل کھلے، ایسا نہ ہو کہ ان کو وحشت ہونے لگ جائے، ایسا طریقہ جو کہ دل کو بھائے. زینت کی ہم نے پہلے بھی بات کری تھی، زینت کو استعمال کریں انویٹیشن کے لیے. اس زینت کو اسلام کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے. بہت اچھا گھر اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو کھولیے اس کو اللہ کے لیے، لوگ آئیں. اور لوگوں کا بھی اسلام قبول کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کوئی پیٹ کے راستے آتا ہے، کوئی آنکھوں کے راستے آتا ہے، کوئی دل کے راستے آتا ہے، کوئی عقل کے راستے آتا ہے. سبھی راستے کھولنے ہیں، ہر طرح سے انوائٹ کرنا ہے انسانوں کو. ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ آپ کا گھر دیکھ کر آئیں، بعد میں اس تعلیم سے متاثر ہو جائیں. بعض ایسے بھی لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ وہ کہیں درس پر صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہاں کھانا بہت اچھا ہوتا تھا. تو شروع میں تو گئے کھانے کے لیے، لیکن پھر کھانا تو رہ گیا ایک طرف، اور اس قرآن نے ان کو فتح کر لیا، یہ اس کی طاقت ہے. لیکن پہلے انوائٹ تو کریں، پہلے ان کو بلائیں، تو اندر تو بلائیں. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو پلاؤ کھا کر مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو قوم اتنا اچھا کھانا پکا سکتی ہے، اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. تو طرح طرح سے بلائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زینت اپنی ساری زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ پوچھتا بھی ہے ہم سے سورہ آراف میں، کس نے میری زینت کو حرام کر دیا جو میں نے انسانوں کے لیے نکالی. ہر چیز کے لیے ہم زینت استعمال کریں گے، نہیں کریں گے تو اسلام کے لیے. اس پہ تو ہم بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا اسراف ہو رہا ہے، یہ اسلام کے ساتھ اور زینت، اور یہ خوبصورتی کا استعمال قرآن کی مجلسوں اور محفلوں کے ساتھ. کیوں نہیں، وائی ناٹ. بلائیں، خوبصورتی کے ساتھ بلائیں لوگوں کو دین کی طرف. لوگ اٹریکٹ جس چیز سے ہوں، اس چیز سے ان کو اٹریکٹ کیجئے، بشرطی کہ وہ چیز جائز ہو. اور دوسری بات فرمائی، ادعو الی سبیل ربک، حکمت کے ساتھ بلائیے. حکمت کے ساتھ بلانا کہ موقع دیکھ کر بات کی جائے، اختلافات کو زیادہ نہ ابھارا جائے، اختلافی نقطے سے آغاز نہ کیا جائے، موقع مناسب دیکھ کر، لوگوں کی ذہنیت دیکھ کر، ان کا ماحول دیکھ کر ان کے لیول پر ان سے بات کی جائے. اور موعظہ، موعظہ کہتے ہیں بلیغ بات، جو دل پر پہنچ جائے، دل میں اتر جائے. یہ بولنے والے کے اندر پھر خلوص ضروری ہے بتانے والے میں. اگر لوگوں کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ تو صرف اپنے علم کی دھاگ بٹھانے آئے ہیں ہمارے اوپر، الفاظ بھاری بھرکم ہو اور خواب کسی کو سمجھ نہ آئے، لوگوں کو اپنے علم سے مروب نہیں کرنا، سیدھے سادے ہلکے پھلکے الفاظ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، دل بھی مائل ہو اور عقل بھی قائل ہو. اور پھر جادل ہم بلتی ہی آسن، یہ کنٹنجنسی پلان ہے، کبھی کبھار اس کی بھی ضرورت پڑے گی کہ ان سے بحث بھی کرنی پڑ جائے گی، لیکن بحث یہ نہیں کہ جس کے اندر غصہ شامل ہو یا اگلے کو ہرانا ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کی بات پیچھے رہ جائے اور اپنی ذات آگے آ جائے، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، عقل کے ساتھ بات کرنی ہے، غصے کے ساتھ نہیں، اور بحث کو لمبا نہیں کھینچنا. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اگلے کی کیا ذہنیت ہے، وہ سمجھنا بھی چاہ رہا ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیور آرگیو وتھ اے فول، پیپل مائٹ ناٹ نو دا ڈفرنس. بے وقوف سے جب بہت زیادہ بحث کرتا ہے انسان تو خود بھی بے وقوف لگتا ہے. جو آپ کا اپنا مقام ہے اس کو دیکھ لیں. جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بن جانا، بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ. ان رب کا ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. وصبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. صبر دراصل تبلیغ میں اثر ڈالنے والی چیز ہے، تبلیغ کے راستے میں بے صبری بگاڑنے والی چیز ہے. وصبر، صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیجئے، اور آپ کا یہ صبر اللہ کی ہی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج مت کیجئے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہوئیے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.